أعوذ
بسم
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ. ابھی تک جو ہم نے آیات پڑھی اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ جی الحمد للہ. تھوڑا سا ڈسکشن کہتے ہیں آپ کے اوپر کہ ان شاء اللہ جو کمنٹس ان کو بھی ساتھ میں لے لیتے ہیں کہ یہ آیتیں پڑھ کر اللہ سے دعا ہے کہ ہماری صبح اور شام ایک مومن کی صبح شام جیسی ہو جائے. آمین. بالکل. جب ماں باپ کا دل اللہ سے لگتا ہے, اللہ کے لیے قربانی دینے تیار ہوتے ہیں, تو ماحول ہی ایسا بن جاتا ہے کہ بچے بھی اپنا دل اللہ ہی سے لگانے لگتے ہیں. دے ول ڈسکور ہاؤ امیزنگ دس از. بالکل صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک بات. اور ہم جیسے دوسروں اپنے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ آسان نہیں ہے بیکاز ہمارے پاس وہ ماحول نہیں ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو یہ ماحول دیں نا. اور پھر میری بہت خواہش ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں, لیکن اٹھا نہیں جاتا, نیند بہت آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں. اس کے لیے مجھے سب سے زیادہ جو ایک اپنی موٹیویشن کے لیے لگا کہ ہم دن بھر اپنی ساری چیزوں کو چیک کرتے رہیں کہ ہم کتنی زیادہ ٹائم کی پابندی کرتے ہیں اپنی نماز کی, کتنا ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, اور کتنی ہماری تڑپ ہے. اسی کے حساب سے پھر ہمارے لیے آسانی ہوتی ہیں. اسپیشلی شیطان سے بچنے کی جو دعائیں ہیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے, بیکاز وہ بھی ایک بہت بڑا اس میں کریکٹر پلے کرتا ہے. استاذ جی, آئی لرن فرام مائی لائف کے بچے ماں کے مال کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. مائی یگر ڈاٹر از 3 ایئرز اینڈ شی ڈیڈ ناٹ گو آؤٹ فرام دا ایج آف 2 وداؤٹ ویئرنگ اے اسکارف. ماشاء اللہ, ویری گڈ. میں نے نیت کی ہے کہ میں ایک مہینے میں 3 روزے اور فجر کے بعد قرآن ضرور پڑھوں گی. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور ہم اپنی ان نیتوں کے ساتھ ہی ان شاء اللہ تعالیٰ مزید آگے بڑھ سکتے ہیں نا, اگر ہم صرف آیتیں پڑھتے چلے جائیں اور اس میں کوئی عمل کے لحاظ سے چینج نہ لے کر آئیں, تو دین آف کورس وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. تو اب یہ بتائیں کہ ہم نے قرآن کے بارے میں کیا پڑھا ہے آج کی آیات میں. جی, کہ قرآن کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے ابھی تک کی آیات میں جو ہم نے اسٹارٹ کری ہے, اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے. آیت نمبر 78 میں سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کیا پڑھا ہے, جی, کہ کس وقت کا قرآن کیا ہے, کتنی امپورٹنس ہے, کون سے وقت پہ قرآن کی زیادہ امپورٹنس یہاں بتائی جا رہی ہے. فجر کے وقت کی. بالکل. تو اس میں پھر ہماری نارمل ریسائٹیشن بھی آ جاتی ہے نا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں. بالکل, فجر کا قرآن. بالکل صحیح, نماز کی بھی. بالکل. اور ہم نمازوں کا بھی جائزہ لیں تو ہماری نماز میں زیادہ قرآن کب ہو سکتا ہے, جب ہمیں یاد ہو. تو ہم نے انشاءاللہ قرآن کو یاد کرنا شروع کرنا ہے, تھوڑا تھوڑا ہی کر کے صحیح, لیکن کچھ نہ کچھ یاد ضرور کریں. نئی نئی صورتیں یا نئی آیات یاد کر کے تو وہ ریسائٹ کریں, اس سے ہمارا ایمان بھی بڑھے گا اور انشاءاللہ ہماری نماز بھی پہلے سے زیادہ بہتر ہوگی نا. بالکل صحیح, الحمدللہ. اور انشاءاللہ آج سے پھر ہم سب دوبارہ سے اپنی اس انٹینشن کو ریوائز کرتے ہیں کہ میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے, اور اب ہم دعا بھی کریں گے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے, کہ ہم رات کو وقت پر سوئیں. اگر ہم رات کو وقت پر نہیں سوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم کیسے اٹھ سکتے ہیں نا. پھر یہی ہوتا ہے کہ اس ٹائم نیند آ رہی ہوتی ہے اور پھر ہم ڈیلے کرتے کرتے تو فجر ہو جاتی ہے نا. تو جب تک کہ رات کو سونے کا ٹائم صحیح نہیں ہوگا تو پھر پرابلم رہے گی. عشاء کے بعد سونا چاہیے, اور اگر نہیں کر سکتے کہ بالکل عشاء کے فوراً بعد نہیں سو سکتے, تو پھر آتے ہیں کہ کم از کم جتنا جلدی ارلی ہو جائے اتنا ہونا چاہیے. لائک ایگزیکٹلی کہ 10 یا 11 تو کم از کم سونا ضرور چاہیے اگر ہم فجر پر اٹھنا چاہتے ہیں. بالکل نا. اور ہماری سلیپ آف کورس ڈپرائیو ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ نفس پھر ہمارے پر اور حاوی ہونے لگتا ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں اپنے لیے. جی بالکل, الحمدللہ. اور اسی آیہ نمبر 79 کے اندر ہم نے ایک اور چیز بھی پڑھی تھی کہ مقام محمود کیا ہے. یہ آپ کو پتا چلا کہ مقام محمود کیا ہے, کس کو کہتے ہیں؟ جی کس کو کہتے ہیں یہ؟ یہ ایک خاص جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. بالکل. ہم نے جب بھی خلاصہ کیا تھا آج کے لیسن کا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے, کہ جہاں شفاعت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل, اسٹیشن آف گریٹ گلوری, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. بالکل, اسپیشل پلیس ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشلی. بالکل. تو الحمد للہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے پھر کیا کرنا ہے کہ ایک تو ابھی تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ قرآن کو اپنے ساتھ لازم کرنا ہے, فجر کے وقت کا پڑھنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ نیند آتی ہے نا, کہ نماز پڑھتے کے ساتھ ہی فوراً انسان سونا چاہتا ہے, تو اس کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے ان شاء اللہ, اپنے دن کو پروڈکٹیو بنانا ہے. جتنی اچھی ہماری صبح ہوگی اتنا اچھا ہمارا آنے والا دن بھی ہوگا نا, پھر باقی ساری چیزیں بھی اسی حساب سے آرگنائز اور ڈس آرگنائز ہوں گی ریسپیکٹولی. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے انشاءاللہ تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے, اور اپنی نفلی عبادتوں کو زیادہ کرنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے. نفل عبادت سے کیا ہوتا ہے جی؟ نفل عبادت کس لیے ہوتی ہے یا اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ جی فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی ہے, تو ہمیں اس وقت کو بہترین انداز سے گزارنا چاہیے. جی ایمان بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب آتا ہے, اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. جتنی ہم نفلی عبادت زیادہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. بیکاز کوئی شخص بدلے تو بدلے اگزیکٹلی وہ سب تو سبھی کرتے ہیں, لیکن جو زیادہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک اچھا طریق اچھا رویہ کرے, اور اس کے لیے آف کورس پھر اگلا شخص اور گریٹفل ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے. بالکل ایمان اور بڑھتا ہے, اور بڑھتا ہے ایمان, تو ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اپنی نفلی عبادات کو ان شاء اللہ تعالیٰ انکریز کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کہ ان شاء اللہ جب تک آن سائٹ ہمارے ساتھ ریڈی ہوتے ہیں تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پر تھوڑی سی ریسائٹیشن سن لیتے ہیں اور تھوڑا اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ سب ریڈی ہے نا, ریسائٹیشن سنیں گے, خود کو چیک کریں گے. قرآن کے تو لفظ ہی اتنے پر اثر ہوتے ہیں کہ اگر ہم صرف لسننگ بھی کریں اس سے ہمارے دل کو بھی بہت تقویت ملتی ہے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ ہم تھوڑی سی ریسائٹیشن سنتے ہیں. مین وائل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس
بات سنیا پہ آپ لوگ پڑھتے رہے انٹر سائد کو برا کرتے ہیں بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیے آیت نمبر 80 پہ چلتے ہیں. سب کے پاس کھلا ہوا ہے. اگلی آیتوں میں اب ہجرت کی باتیں ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سورت الاسراء جو ہے یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی. حالات بہت تنگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر ظلم و ستم تو تھا ہی تھا, اب تو ان کے اوپر اس طرح کے حملے ہو رہے تھے کہ سودے بازیاں کر کے ان کو خریدا جائے. ایسے وقت میں عام لوگ اپنا ایمان نہیں بچا پاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید شامل تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور وقت آنے سے پہلے آپ کو ایک دعا سکھائی, اور وہ دعا ہمارے سامنے ہے اس وقت. آیت نمبر 80. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اور دعا کیجئے کہ میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا اور مجھے نکال عزت کا نکالنا. اور کیا کیجئے؟ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما. یہ آیت اپنی جگہ ایک مکمل آیت ہے. مکی دور کے آخر میں سکھائی گئی دعا. مدینہ کی ہجرت قریب آ رہی تھی, ابھی کام شروع نہیں ہوا لیکن دعائیں سکھائی گئیں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ اب دین کا مرکز کسی اور جگہ پہ منتقل ہونے والا ہے. اور یہاں ہمارے لیے بھی ایک اشارہ ہے کہ کاموں کو شروع کرنے سے پہلے دعائیں کرنی شروع کر دیں کہ اللہ اس کام کے لیے راستے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ ہی کسی کام کو آسان کرتا ہے تو وہ کام آسان ہوتا ہے. پچھلی آیات میں آپ کو حکم تھا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ, راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, گویا کہ تعلق باللہ مضبوط کیجئے. اللہ کی مدد آتی ہے. اور اب اس کے بعد اشارہ کیا ہے کہ عملی کام جب آئیں, جب آپ کو دین کے لیے اپنوں کو, اپنی پیاری جگہوں کو, اپنی چیزوں کو چھوڑنا پڑے, تو پھر دعا مانگیں. بالکل یہی انداز سورت مزمل اور مدثر کا بھی ہے. سورت مزمل میں تہجد کا ذکر ہے, رات میں اللہ سے تعلق کی باتیں ہیں, اور مدثر میں قم فانذر میں دن کے وقت اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے. اور یہ دعا اللہ نے قبول کی. اور کیسی قبول کی؟ کہ مکہ میں تکلیفیں تھیں, مدینہ میں اسودگیاں مل گئیں, وہاں ایزا رسانیاں تھیں, لیکن مدینہ میں عزت بھی ملی, سعادت بھی ملی. مکہ کے لوگ دشمن تھے, مدینہ والے مددگار بن گئے. مکہ میں خوف تھا, مدینہ میں امن دیا, حفاظت کی. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ میں مسلمان محکوم تھے اور مدینہ میں آنے کے بعد خلافت ملی. اتنی خوبصورت دعا ہے کہ آج بھی اس دعا کا اثر دیکھا جا سکتا ہے. مفسرین نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں, تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات ہے ربی ادخلنی, اے میرے رب مجھے داخل کر. دخلہ کا لفظ پہلے آیا ہے, حالانکہ پہلا لفظ کیا آنا چاہیے تھا؟ اگر ہم اپنی عقل سے سوچیں تو ربی اخرجنی مخرج صدقن ودخلنی مدخل صدقن. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکالے جانے کا ذکر بعد میں, داخل ہونے کا پہلے. پہلے تو اس فرق کو محسوس کیجئے, بڑا لطیف نقطہ ہے کہ اللہ کے نبی مکہ میں خود داخل ابھی نہیں ہوئے تھے, کہ اللہ کے نبی مدینہ میں ابھی خود نہیں پہنچے تھے کہ آپ کا پیغام پہنچ گیا تھا. آپ کے جانے سے پہلے مدینہ والوں نے دل کھول دیے تھے, اپنے سارے ریسورسز اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کے لیے اس طرح عام کیے کہ اللہ کے نبی کے جانے سے پہلے وہاں لوگ راستہ دیکھ رہے تھے. معروف جو آپ نے سنا و نشید اللہ بدر علینا, وہ اس بات کی دلیل بنتی ہے اگر ہم اس کو ٹھیک سمجھیں. اور وہ کیا ہے کہ مدینہ والے آپ کے منتظر تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اشارہ دیا کہ ایک جگہ کے لوگ آپ کے نکلنے کی ابھی اتنی تمنا نہیں کر رہے کہ نکلیں, جائیں, جان چھوٹے, بلکہ دوسری جگہ والے آپ کا راہ دیکھ رہے. تو سمجھیے کہ آپ کو یہاں سے پاکستان جانا ہے. گھر والے آپ کے جانے انجانے کو کیسے لے رہے ہیں, اس کو پیچھے کر دیں, لیکن یہ آپ کو پتا کہ وہاں والے آپ کا راستہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں ادخلنی مدخل صدقن کو پہلے لانا مدینہ والوں کی آپ کے لیے محبت کو ثابت کرنا ہے. کبھی سوچا آپ نے یہ نقطہ پہلے؟ کتنی بار قرآن پڑھا, کتنی بار یہ دعائیں پڑھی, لیکن ہم بہت کم سوچتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کی ایک ایک بات اس کی جگہ پہ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں غلطی سے ہو گیا, میں نے پہلے کی بات بعد میں کر دی, بات کی پہلے کر دی. اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے, اس کے اندر یہ بات موجود ہے. دوسری بات ہے کہ اگر خاص معنی دیکھیں تو واقعی پھر یہاں مدخل کیا ہے مدینہ, تو مخرج کیا ہے مکہ. تو پہلا اس کا معنی تو وہی ہوا ہجرت, کہ کہیں میرے جانے کو لوگ بزدلی نہ سمجھیں کہ جان بچا کے چلے گئے. اور یہاں ایک جملہ ہم مسلمان بھی کبھی کبھی غلط فہمی سے بول دیتے ہیں ایسے انجانے میں, تو وہ نوٹ کیجئے کہ اللہ کے نبی نے جان بچانے کے لیے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی, ایمان بچانے کے لیے. جان بچانی ہوتی تو بہت پہلے چلے جاتے, لیکن اصل میں ہجرت ہوتی ہے ایمان بچانے کے لیے, نیکیاں بچانے کے لیے. اور دوسری اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ یہاں مراد ہے قبر میں جانا. اب دیکھیں, آپ ایک لائن بنا لیں, مدخل اور مخرج لکھ لیں. پہلا مدخل کیا ہے؟ مدینہ. تو مخرج کیا تھا؟ مکہ. دوسرا سینس کریں کہ یہ قبر میں جاتے وقت کی دعا ہے, تو پھر مدخل کیا ہوگی؟ قبر. تو مخرج کیا ہوگا؟ یہ دنیا. کہتے ہیں کہ یہاں اس سے بھی مراد ہے کہ جب اللہ میں دنیا سے آگے جاؤں, کیا مروں, تو اس وقت میرا اس دنیا کو چھوڑنا بھی خوبصورت ہو اور میری قبر کی جگہ بھی خوبصورت ہو. تیسری تفسیر کی گئی ہے کہ یہاں مدخل سے مراد جنت ہے, تو پھر مخرج سے مراد قبر ہوگی. ساری مرحلے ٹھیک ہے. جب بھی کوئی کہیں جائے اس دعا کو پڑھ لیں. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور سلطان کہتے ہیں برہان واضح کو، قوت، غلبہ، حکومت، نصیرہ ناصر سے. آپ دیکھیے کہ مکہ میں تبلیغ تھی، تبلیغ کے لیے صرف انسان خود ہو تو چل پڑتا ہے، جتنے ریسورسز ہوں بات پہنچ جاتی ہے. لیکن مدینہ میں اسلام نافذ ہونا تھا، اور اسلام نافذ ہونے کے لیے ریسورسز، مال، گھر اور جگہوں کی ضرورت تھی. مکہ میں بھی اللہ کے نبی کا دین پنپ سکتا تھا، لیکن مکہ کے جو رئیس تھے نا، جو امیر لوگ تھے، انہوں نے اسلام کے لیے دل نہیں کھولے. ان کے بڑے بڑے گھر تھے، جائیدادیں تھیں، کنبے تھے، برادریاں تھیں، اولادوں اور مال والے تھے، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ اسلام کے سامنے تحفے کے طور پر پیش نہیں کیا. وہ اپنی جائیدادوں اور اپنے گھروں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر تو خوش ہو رہے تھے، لیکن اسلام کے لیے تو وہاں جگہ نہیں. ایک عام سے صحابی، ارقم نام کے صحابی نے اپنا گھر کھول دیا تھا، وہ جگہ آج بھی لکھی گئی دارالارقم بن گئی تھی. مکہ میں اسلام نہ پھیلنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہاں سلطان النصیرہ کے ریسورسز نہیں تھے. تو بات کیا پتہ چلی؟ آج بھی اگر ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ اسلام پھیلے، دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں اسلام کے پھیلنے میں. ایک ہے اس کی تبلیغ ہو، ٹھیک ہے، لوگوں کو پہنچانا، دعویٰ ہو، یہ بہت آسان ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ بات کر سکتا ہے. لیکن صرف تبلیغ تو اس طرح ہو سکتی ہے، لیکن اپلیکیشن چاہے اگر اسلام کی، تو آپ کو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اسلام چاہیے، ماحول چاہیے، حکومت چاہیے، ریسورسز چاہیے. آپ کو ایسا اسٹرانگ قسم کا سیٹ اپ پیش کرنا پڑے گا کہ پوری دنیا کے مقابلے میں آپ اللہ کا نظام نافذ کر رہے ہیں. مدینہ میں یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ کے جانے سے پہلے لوگ وہاں تیاریاں کر رہے تھے. چند روایتیں سنیے جس سے آپ کو ہجرت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. مسند احمد میں ابن عباس سے روایت ہے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور رعایت اتری. پھر اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں کہ کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ آپ کو قتل کر دیں یا نکال دیں یا قید کر لیں. مکہ والوں کے ارادے کیا تھے؟ لیکن اللہ کا یہی ارادہ ہوا کہ اہل مکہ کو ان کی بدعمالیوں کا مزہ چکھا دے. پھر اس نے اپنے پیغمبر کو مدینہ جانے کا حکم دیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ سچائی کے داخلے سے مراد موت ہے، اور سچائی سے نکلنے سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے. وہی ساری باتیں جو ہم نے کر دی. اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے فارس اور روم کا ملک اور عزت دینے کا وعدہ فرما لیا تھا. اتنا تو اللہ کے نبی معلوم کر ہی چکے تھے کہ بغیر غلبے کے دین کی اشاعت اور زور ناممکن ہے. جیسے آج کے دور میں ہم مسلمان حکومت قائم کیے بغیر دنیا میں اسلام کا نظام نافذ نہیں کر سکتے نا. اس کو یوں سمجھے کہ جیسے اس وقت ہم ویسٹ میں بیٹھے یہ باتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں نا اس کلاس روم میں بیٹھے ہوئے، یہ ایک ویسٹرن کنٹری ہے. ہم یہاں بیٹھ کر پوری شریعت بھی پڑھ لیں، لیکن اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے ہمیں حکومت چاہیے نا. یہ ہے سلطان النصیرہ، اور اس کی ضرورت ہوتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں سے وہ کام لے لیتا ہے کہ جو دینداروں سے نہیں لے پاتا. دین والے تو شعور بیدار کریں گے نا، لیکن حکومت میں جو لوگ ہوں گے وہ پھر اس کو آگے لے جانے پر انسان کی مدد کریں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات بندے کا جب ساتھ دیتی ہے تو چھوٹی چھوٹی کوششوں میں بھی برکت ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کی اس دعا کے اوپر اللہ نے انصار کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی، آپ کی قوت مضبوط ہوئی، آپ کے لیے وہ اس طرح سے بچھے کہ اللہ نے ان کو انصار کا لقب دے دیا، اور وہاں اسلام پھیل گیا. آپ کے جانے سے پہلے ہی مصعب بن عمیر اور سعد بن زرارہ اور اسی طرح ایک دو اور نام ہے، انہوں نے اسلام کا کام شروع کر دیا تھا. مقری کہتے ہیں ان کو، حضرت مصعب بن عمیر کو، پہلے استاد تھے. پھر اسی طرح وہاں دو بڑے لیڈر مسلمان ہو گئے تھے. اگر آپ پڑھا کریں، سعد بن معاذ کا نام پڑھا ہوگا، یہ اللہ کے نبی کے جانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے. ایسے ہی جیسے آج کسی حکومت کا کوئی نمائندہ مسلمان ہو جائے، پھر وہاں کوئی مسلمان جائے اور وہاں بات لے کر چلے، تو پتہ کیا چلا کہ جب اللہ نے مدد دینی ہوتی ہے تو اچھے ساتھی دیتا ہے. پیچھے بھی ایک بات کہی تھی، یہاں دہرا دیتی ہوں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ کیوں نہ ملا؟ اتنی بڑی نفری ان کے ساتھ تھی، اس کی وجہ یہ کہ آپ کو اچھے ساتھی نہیں ملے. آج امام ابو حنیفہ کے ماننے والے زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے شاگرد اچھے تھے. تو دنیا میں بھی غلبہ اسی کو ملتا ہے کہ جس کو اچھے ساتھی مل جاتے ہیں. اور دین کا کام تنہا نہیں ہوتا, آگے ہم پڑھنے والے ایک آیت میں کہ کس طرح اس میں ہر بندہ اپنا حصہ ڈالتا ہے, پھر ہی وہ مشین کام کرتی ہے. ایک پرزہ اپنی جگہ پہ نہ ہو, کام کرنا چھوڑ دے, تو اس کے بعد پھر ساری کی ساری مشین جو وہ بیکار ہو جاتی ہے. پھر یہاں یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ مجھے مخرج صدق, تو صدق سے کیا مراد ہے؟ سچائی, میں سچا ہوں اپنے کام میں. یہ نہ ہو کہ نام میں دین کا لے رہا ہوں, فائدہ میرا اپنا کوئی ذاتی ہے, نام اسلام کا لیتا ہوں, کام اپنے نام کے لیے کروں, مکہ سے ایک اچھے مقصد کے ساتھ نکلوں اور مدینہ میں ایک اچھے مقصد سے داخل ہو جاؤں. اس دعا کی برکت سے دین نے جڑیں پکڑی اور دین پھیلا. کل کی ایک بات کا حوالہ دینا چاہوں گی, بہت ہی اپروپریٹ ہے, میں ارم کی گواہی لوں گی اس میں. ارم, کل ہم ایک کلاس ڈسکس کر رہے تھے, آپ کو بھی پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ سیٹرڈے کلاس ایک شروع ہو رہی ہے بچوں کی, لڑکیوں کے لیے. تو ظاہر ہے سب سے بڑی چیز جگہ ہوتی ہے, جہاں تک ریسورسز بندہ یوز کرتا ہے کرتے ہیں. ہم ایک جگہ ڈسکس کر رہے تھے تو ارم نے اس کے جواب میں کچھ کہا, تو میں نے جو بات کہی تھی وہ کیا تھی, گاڑی میں بیٹھے تھے جب ہم, دو باتیں. جی شاباش. انہوں نے کہا کہ کوئی جگہ ہم نے دیکھی, ہمیں جگہ بھی اچھی لگی, لیکن ان کا خیال کیا تھا کہ استاذہ لوگ ادھر نہیں آئیں گے, یہ جگہ دور ہے, اور جو بھی مت ریسورسز کے حساب سے ہم دیکھ رہے تھے. تو میں نے ان دونوں جو بھی میرے سے ساتھی تھے ان کی بات سننے کے بعد میں نے ان کو صرف ایک ہی بات بتائی تھی کہ یہ میرا ایمان ہے, میرا ایمان ہے. دو چیزیں اگر آپ کے اندر آ جائیں گی نا, تو آپ چاہے چاند پہ بھی جا کے کوئی کام کریں گے نا, تو لوگ وہاں بھی آئیں گے. پہلی چیز اخلاص, کرنا کس لیے؟ نیت اللہ کے لیے, بچیوں کی اصلاح چاہیے, نئی نسل سنوارنی ہے, مسلمان بچوں کو پڑھانا ہے, نیت چیک کرو. اپنا نام نہ ہو کہ اب ہم اپنے نام کے ساتھ فخر کر سکیں کہ اب دیکھو پہلے عورتوں کو پڑھاتے تھے, اب بچوں کو بھی پڑھا. صدق ہو. اور دوسری, میں نے ان کو بتایا تھا کہ طریقہ کار, کرتے کیا ہیں وہاں جا کے, پڑھانا کیا ہے, طریقہ کیا ہے, رولز کتنے ہیں, ریگولیشنز کتنے ہیں, آتے کدھر ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کسی اندر کی گلی میں بھی بیٹھ کے شروع کریں گے نا, ٹھیک ہے, شروع میں ایک ایکسپوجر چاہیے ہوتا ہے, یہ بھی میں مانتی ہوں, کچے پکے لوگ شروع میں نہیں جاتے تھوڑی سی دور جگہوں پہ یا نئی جگہوں پہ, لیکن یہاں سے آدھا گھنٹہ دور بھی لے جائیں گی نا, لوگ جائیں گے. کائنات میں یاد رکھیے, نفع جیتتا ہے, جس کو جہاں سے فائدہ ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں نا. تو یاد رکھیے, اس دعا کی برکت تھی کیا تھی, یہ تو اللہ کے نبی کا عقیدہ تھا. پھر آپ دیکھیے دعا میں لفظ کتنے خوبصورت ہیں, مخرج, مدخل, نکرہ ہے. نکرہ سے مراد ہے کہ کامن بات ہے, اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو مدینہ کی ہجرت سے نہ رکھیں, جس جگہ جب بھی جائیں کسی کام کے لیے اس کو پڑھ لیں, مثلا موت کے بعد کے لیے پڑھ لیں. آپ کہیں بھی جاتے ہیں نا, پاکستان جائیں گے, یہاں سے لندن چھوڑ کے پاکستان ایک مہینہ رہنے جاتے ہیں چھٹیوں میں گرمیوں میں, پڑھ لیجئے کہ اللہ مدخل بھی اچھا کر دے, مخرج بھی اچھا کر دے, یہاں بھی خیر ہے وہاں بھی خیر ہے. آپ روز اس سکول میں آتے ہیں نا, واللہ آپ اس کلاس روم میں آنے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے آیا کریں کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ اس دعا کی برکت تھی کہ اس دنیا کے نقشے پر مدینہ نام کی پہلی اسلامی ریاست بن گئی. آج 100 سے زیادہ ملک ہیں دنیا میں اسلام کے نام پہ, پہلا ملک مدینہ. اور آپ دیکھیں کہ جو مدینہ کی حیثیت ہے نا, ابھی نہیں کروں گی بات, ایک درس پورا اس پہ کیا ہوا ہے, شاید پچھلے سال کہیں کیا تھا. مدینہ اور پاکستان از اکول ٹو مدینہ تو نبی کے, مدینہ منورہ. پاکستان کو اگر آپ فارسی کا لفظ ہے یہ پاک اور استان, آپ اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں, پاک کہتے ہیں طیب کو, طیبہ, اور استان کہتے ہیں شہر کو, اور شہر کو عربی میں مدینہ کہتے ہیں. لفظ پاکستان کا عربی ترجمہ مدینہ منورہ, مدینہ طیبہ ہے, پاک سٹی. اس وقت بھی جن کے اندر اخلاص تھا اللہ نے تبھی دیا. یہ کوئی قائد اعظم کا مارکا ہے کہ اسلام پاکستان بنتا؟ واللہ ہی نہیں, یہ اللہ صرف ایک تحفے کے طور پہ ایسے لیڈرز دے دیتا ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, کام کام اور صرف کام. کہ اللہ, اگر اب صرف قائد اعظم, جن کو بہت سارے لوگ سیکولر شخصیت کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ ظاہر طور پہ ان کے اوپر اسلام نہیں دکھتا, داڑھی نہیں تھی, یا وہ پڑھے باہر کے ملکوں کے پڑھے تھے, لیکن آپ ان کے ایتھکس جا کے پڑھیں, کتنی ان کو محبت تھی پاکستان سے. کے گھر کے لیے پرسنل چیز آرڈر کر دی تھی تو انہوں نے واپس بھیج دی تھی. اچھے لیڈرز جو ہوتے ہیں نا, صدق والے ہوتے ہیں, ان کو غم کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز پہ جواب دہی نہ ہو جائے. تو یاد رکھیے, آج پھر ریوائیول کی ضرورت ہے, آج بھی دین کا کام کرتے ہوئے وسائل کی ضرورت ہے. جتنا مرضی آپ کے ٹیلنٹ ہو, ریسورسز نہیں ملتے, ضائع ہوتے ہیں. اور یہ کل اللہ پیسے والوں کو پوچھے گا. جہاں بھی دنیا میں اسلام کو غلبہ نہیں ملا, علم نہیں پھیلا, وہاں جا کے آپ کہہ لیجئے کہ سیاسی نظام نہیں چلا, اللہ سیاستدانوں کو پوچھے گا. ہر طرح کی حساب ہے. اس لیے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو شکر کرے. سب سے زیادہ فکر ان کو ہونی چاہیے جن کے پاس کچھ ہے. ٹیلنٹ نہیں ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے فکر کی. جب ٹیلنٹ ہے اور اس کو کہیں غیروں میں استعمال کرتے ہیں اور اپنے وقت دن رات پکڑ کے ایسی چیزوں میں لگا دیتے ہیں کہ ہلکان ہو کے بستر پہ پڑھیں, کہ نماز بھی بچہ پڑھ لے تو کہتے ہیں شکر ہے, 8 گھنٹے پڑھ کے آیا اسکول سے کالج سے, تو دوسری چیز کیا کرے گا. تو پھر یاد رکھیے کہ پھر بات نہیں بنے گی. اور یاد رکھیے, بات آخری کر کے آگے چلتی ہوں, کیونکہ جو لوگ اسلام کے نام پہ کچھ کرتے ہیں اس کے دوران اگر ان کو اللہ کا قرب نہیں مل رہا نا, تو یاد رکھیے کہ اسلام کبھی نہیں پھیلے گا. آج نمازیں پڑھنے, مسجدیں بنانے, مدرسے قائم کرنے کے باوجود اگر ہمیں خیر نہیں مل رہی نا, تو اس کے اندر کوئی ہماری ہی کمی ہوگی. جنہوں نے حکمت سے کام کیا, جنہوں نے محنت کی, ان کے نام آج بھی موجود ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا کی تو میں خود دیکھ چکی ہوں, کینیڈا میں ایک پوری روڈ ہے جو ایک مسلمان بردر کے نام پہ, فضل الرحمان. شکاگو میں سب سے اونچی بلڈنگ جو ٹاور ہے نا, وہ ایک مسلمان کے نام پہ وہاں لکھا ہوا. وہاں وہ ایک پاکستانی تھے, انہوں نے وہ جگہ بنائی تھی. سڑکوں کے نام, میں خود ایک ایسی جگہ جا چکی, جب ہم مڑے تو سڑک کا نام وہ, کہا کیوں؟ کہا کیونکہ ادھر یہ ادارہ ہے. تو اس ادارے میں کی وجہ سے اتنے لوگ سڑک پہ آتے تھے, بلکہ شاید اسی کو راستہ دینے کے لیے وہ روڈ بنی تھی. تو مسلمانوں کا نام ہے وہاں. تو یاد رکھیے, کام کریں گے تو بات بنے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتایا. اور یہاں پہ دیکھیے, مل لدن کا سلطان النصیرہ, یہ بھی بڑا قابل غور نقطہ ہے. لوگوں کو نہیں کہنا, رب سے سرگوشیاں کریں. تو ڈال لوگوں کے دل میں, تو لوگوں کو کہہ وہ کریں, یقین کریں وہ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص جب گزرا, یعنی کل آج رات کو میں ایک صبح چیز سن رہی تھی, اب سنانے میں دیر لگ جاتی ہے, دکھانے میں اپنے لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ ایک سعودی اسکالر تھے, تو وہ ایک بات سنا رہے تھے کہ میں ایک پاکستانی ڈاکٹر سے ملا ایک موقع پہ, اور اس نے اپنی جو کہانی تھی اس کا خلاصہ کیا, بلکہ ویڈیو آپ کو بھیج دیں گے, بلاگ پہ ڈال دیں گے انشاءاللہ, کہ خلاصہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں, تو اس نے اپنا نام بھی بتایا اور کہا کہ میں پاکستان میں سب سے بڑا نیورو سرجن ہوں, یعنی جو برین کی ٹیومر اور دماغ کا علاج کرتا ہے وہ. خیر وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے بات ہوئی, حج کے اوپر گئے ہوئے تھے, تو ان سے کہا کہ کوئی اپنی زندگی کا واقعہ تو سنائے, کیا واقعہ کوئی اچھا جو ہے. پھر اس میں انہوں نے سنایا کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے جہاز میں سوار ہوا تھا, تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں پتا چلا کہ ہمارے جہاز میں کوئی خرابی ہو رہی ہے یا موسم اس طرح کا ہے, تو ہمیں ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑے گی, اور آپ لوگ مینٹلی پریپیئر رہیں. کہتے ہیں کہ وہ جہاز بڑی مشکل سے کہیں لینڈ ہوا, جہاں لینڈ ہوا نیچے اترے, انہوں نے سواریوں کو اتار لیا, چھوٹا کہ سفر کرنے کے لیے چھوٹا جہاز, یعنی ایک پرائیویٹ قسم کا جہاز ہوتا ہے وہ یوز کر رہے تھے غالباً. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم باہر آئے تو ریسکیو ٹیم کو وہاں آنے میں مشکل, کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کون سا صحرا تھا. جو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جو ریسکیو ٹیم آئے گی جہاز کو ٹھیک کرے کرائے گی, اس میں تو پتہ نہیں کتنے دن لگیں کیا لگے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا مصروف شخص ہوں, اور کہتے ہیں کہ میں وہ بندہ تھا کہ جس کو ٹائم لینے کے لیے لوگ 6 مہینے کی اپائنمنٹ لیتے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں جا سکتا ہوں خود, اگر میں کوئی سواری کو ٹیکسی ڈھونڈ کے کسی طرح چلا جاؤں تو مجھے اجازت ہے, 3-4 گھنٹے دور ہے جہاں شہر ہے, لوکل فلائٹ تھی. انہوں نے کہا آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. اس کے بعد پھر وہ جس طرح ڈھونڈتے ڈانٹتے, کہتے ہیں سفر اتنا خراب تھا کہ کوئی جگہ نہیں مل رہی, کرتے کراتے کچھ کر کے کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہماری جو گاڑی ہم نے ہائر کی وہ بھی ختم ہو گئی کہ وہ بھی نہیں چلے گی, ہم گاڑی کو چھوڑ کے اترے اور ہمیں نہیں پتا ہم کدھر ہے, صحرا تھا. لاسٹ ہے ہم ادھر جا کے دیکھتے ہیں, ایک تو بہت دیر سے سفر میں اجازت لے کے تو ادھر نماز پڑھتے ہیں اور شاید کچھ کھانا پانی بھی مل جائے. کہتے ہیں جب ہم گئے تو ناک کیا تو اندر ایک عورت تھی، بالکل اپنے آپ کو اس نے ڈھکا چھپا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ ایک بچہ بھی لٹا ہوا تھا، کچھ اس طرح کی کہانی تھی. بارہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھایا کہ ہم اس طرح مسافر ہیں، ہمیں نماز پڑھنی ہے، دس اینڈ دیٹ، تو ہمیں تھوڑی دیر چاہیے. خیر اس نے اندر جا کے کچھ کہا، سن کے ان کو کہا کہ آپ آ جائیں. کہتے ہیں ہم وہاں رہے، تھوڑی دیر ریلیکس ہوئے، نماز پڑھی، کیا کرایا، تو ہم نے واپسی کی اجازت مانگی ان سے. تو وہ دیکھا تو اس عورت کے چہرے پہ کرب تھا، کوئی دکھی تھی بہت نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی کچھ خدمت کریں. تو اس نے کہا کہ خدمت کرنی ہے تو بس دعا کریں ایک میرے لیے. کیا کہنے لگی کہ میرا بچہ ہے، یہ جو لیٹا ہوا یہ میرا بچہ ہے، اس کو ایک بیماری ڈائگنوز ہوئی تھی، ہم نے سارے ارد گرد کے ڈاکٹروں کو دکھا دکھو دیا، لوگوں نے اس کے برین کی تکلیف بتائی ہے، اور کہتے ہیں کہ صرف اس کا علاج ایک ڈاکٹر کے پاس ہے، اور اس کا مسئلہ کہہ کے وہ 6 مہینے سے پہلے کی اپوائنٹمنٹ نہیں دیتا، اور وہ 6 اپوائنٹمنٹ لینے میں میرا بچہ جو انتظار نہیں کر سکتا. کہتے ہیں میں نے کہا بچے کو کیا پوچھا، یہ بتاؤ اس ڈاکٹر کا نام کیا ہے. کہتی جب اس نے نام لیا تو کہتے میں ہوں. کہتا پھر پہلے تو وہ عورت رو رہی تھی نا، پھر میں رویا. پھر اس نے وہ ساری کہانی سنائی کہ یہ جہاز کا رکنا، موسم کا خراب ہونا، یہ اتنے تھکے کھانے، یہ اس عورت کی دعا تھی. ایسی ایک دعا امام بخاری کی ماں نے بھی مانگی تھی. انشاءاللہ یہ واقعہ اس دن جس دن بخاری کی کلاس ہوگی آپ کو دکھائیں گے اس کی ویڈیو کے ساتھ کہ دعا میں کتنی طاقت. ہم نے اللہ کی قدرت تو مانگی نہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں. من لدن کا سلطان النصیرہ، میں کہتی ہوں جتنی بڑی ضرورت پڑ جائے آپ کو اتنا اندھیرے کمرے میں بیٹھ جائیں کہ اللہ تو کر، میں بیٹھی ہوں، میں نے یہ کہہ دی ہے، میں نے یہ نیت کر لی ہے، میرا ارادہ جب تو اسباب پیدا کرے گا میں یہ کام کروں گی. اور یاد رکھیں علم والوں سے اللہ نے صرف علم کا پوچھنا، کہ علم تھا کہ نہیں، وہ تو درخت کے نیچے بیٹھ کے بھی دے دیں گے، ان کو کیا لگے، ان کی بلا سے کوئی ان سے لیتا نہیں لیتا، وہ تو بس شیئرر ہیں. سب سے بڑی پکڑ ان کی ہونی ہے قیامت کے دن، جن کے پاس ریسورسز تھے اور انہوں نے استعمال نہیں کیے. اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے سکھایا کہ لوگوں کی جیبوں کی طرف نظر نہ رکھو، پھر ایسی مدد ہوگی کہ لوگ حیران رہیں گے. اور وہ مدد ایسی تھی، ادھر دیکھیے ہجرت کی باتیں ہو رہی ہیں اور اگلی آیت سے کیا لگ رہا ہے. قرآن کا اگر آپ ربط دیکھیں نا تو یقین کریں کہ اللہ کی تعریف کرنے کو دل جاتا ہے. ادھر مکہ سے مدینہ جانے کی باتیں، اور ساتھ ہی اگلی آیت 81 میں وَقُلْ جَعَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ، اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. کیونکہ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوقًا، یقیناً باطل ہے ہی بھاگ جانے والا. فتح مکہ کی آیت آ گئی. کتنے اس آیت کے ساتھ چل رہے ہیں، ایسے نہیں لگ رہی اس آیت پہ کہ ادھر ہجرت کی مدینہ سے، مکہ سے ہجرت کی مدینہ ہے، اور دیکھو اگلی آیت میں مکہ فتح ہو گیا. 8 سال تھے پیچھ کے، کہاں عین البدر، عین الوہد، عین الاحزاب، خیبر، خندق، کدھر گیا خنین، خنین تو بعد میں ہوا تھا. یہ ساری بڑی بڑی جنگوں کے بعد حدیبیہ کا سفر ہوا، پھر اس کے بعد عمرۃ القضاء ہوا، سن 8 ہجری میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. لیکن اللہ نے ان آیتوں کی ترتیب میں بتا دیا کہ جب لوگ صدق کے ساتھ نکلتے ہیں اور اللہ کے لیے ہجرتیں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد کا فیصلہ آ جاتا. آپ نے پڑھا تھا آگے سورہ احزاب میں بھی پڑھے، سورہ فتح میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ادھر عمرہ کرنے کی نیت سے مسلمان نکلے ہیں 1400، اور حدیبیہ کے مقام پہ روکے گئے ہیں کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. کتنی بڑی بات تھی، اتنا سفر کر کے آگے جانے نہیں دے رہے، اور وہیں سے واپسی پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تو آپ کے لیے فتح کے دروازے کھول دیے. تو یاد رکھیے میں اور آپ اپنے اوپر اس کو لے کے اب آخر میں سمجھ لیں، ساری دنیا میں اسلام آ جائے گا، میرے شہر، میرے ملک، میرے گھر، میرے اس 5-6 فٹ اور میرے بچوں پہ، اس دن آئے گا جس دن نمبر 1 میں ہجرت کے لیے تیار، میں قربانی کے لیے تیار، میرے اندر صدق آ گیا، جس دن مل لدن کا نصیرہ، اللہ سے اللہ پہ نظریں لگ گئیں، اور جس دن یہ یقین ہو گیا کہ اگر اللہ تو جو کام تو نے کرانا ہے وہ تو ہو ہی جانا ہے تو تم مجھ سے کرا لے. آپ کی دعا میں یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ میرا ایمان ہے پوری دنیا میں اسلام پھیلنا ہے، تو بس اس میں میرا حصہ ڈالے. مجھے پتہ ہے لوگوں نے مسلمان ہونا، اللہ کسی کو میرے ذریعے مسلمان کر دے. اللہ مجھے پتہ ہے لوگوں کو ہدایت ملنی ہے، مجھے اس ہدایت کا ذریعہ بنا لے. نہ تو میں اور آپ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں، نہ اسلام دے سکتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ہم صرف اور صرف ذریعہ بن سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق آ گیا ہے، ثابت شدہ بات کو حق کہتے ہیں، جمی ہوئی بات، راسخ، مضبوط، جو آ گیا تو آ گیا. اور زخہ کا عربی میں معنی خرجہ ہوتا ہے، نکل گیا. باطل کا، باطل حق کا متضاد ہے، کمزور ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکل جائیں تمہاری جانیں اس حال میں. زہوق فعول کا وزن ہوتا ہے، مبالغہ ہے، بالکل ہی جانے والا. بالکل اس طرح سے باطل جب جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ آیا ہی نہیں. جیسے اللہ کی مدد جب آتی ہے نا، تو بیماری جب جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کبھی بیماری آئی کوئی نہیں تھی. غربت جب جاتی ہے تو لگتا ہے کبھی غریب تھے ہی نہیں. جب شوہر بیوی کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ کبھی دل میں کوئی رنجش تھی نہیں. اس طرح سے اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور مکہ کے اصحاب شکن حالات بھی ایسے ہی تھے، خوب اندھیرا، اور اتنے میں آیت آئی کل جال حق وزحق الباطل، ایسے ہی جیسے اندھیری رات میں کوئی تیز بلب جلا دے کہ لوگوں روشنی آ گئی. اور دیکھیے مستقبل کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، یہ کنفرمیشن کے لیے ہوتا ہے، ہو گیا، ڈن ڈن. اور اس آیت کے نزول کے 9 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑ رہے تھے، اور آپ کی زبان مبارک پہ یہی آئی تھی، کل جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوکا. یاد رکھیے پچھلی آیت اور اس دونوں کو جوڑ لیجئے. حدیث میں آتا ہے سلطان کی وجہ سے اللہ بہت سی ان برائیوں کو روک دیتا ہے جو صرف قرآن سے نہیں رک سکتی تھی. یعنی لوگ قرآن کی نصیحت تو کر سکتے ہیں قرآن سے، لیکن حکمران ایسے لاز بنا سکتے ہیں جس کے ڈر سے لوگ برائیوں کو چھوڑ دیں. اسلامی طاقت سے مرعوب ہو کر لوگ برائیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور جب حق آتا ہے نا تو پھر باطل تو واقعی بھاگ جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے آس پاس 360 بت تھے، 360 بت تھے. آپ اپنے ہاتھ کی لکڑی سے انہیں کچوکے دے رہے تھے، ایسے جیسے وہ ٹھوکر لگانے والا سٹائل ہوتا ہے نا، اور یہی آیت پڑھتے جاتے تھے اور کہہ رہے تھے حق آ چکا اور باطل نہ تو دوبارہ آ سکتا ہے نہ لوٹ سکتا ہے. ابو یعلیٰ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم مکہ میں آئے، بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے جن کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی. آپ نے فوراً حکم دیا کہ ان سب کو اوندے منہ گرا دو، پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. کیا پتہ چلا کہ جب مسلمانوں کو ملک ملتے ہیں تو بت ٹوٹنے چاہیے. خود سے سوال کیجئے، 1947 سے لے کر آج 2014 تک کتنے بت ٹوٹے ہمارے ملکوں کے؟ پہلا کام یہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کو ملک دے اپنے اسلام کے نام پہ، سب سے پہلے غیروں کے قانون کو وتھ تھینکس واپس کیجئے. وی ڈونٹ نیڈ برٹش لا اینی مور. ان کا قانون ان کو خوبصورت ریپنگ پیپر میں ڈال کے واپس کرے اور لے کے آئیے وہاں اسلام کو. کیونکہ سورۃ مائدہ میں اللہ کا فیصلہ پڑھ چکے ہم کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے اتارے ہوئے پر فیصلے نہیں کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافرون، فاسقون. 3 دفعہ وہ آیت وہاں گزری تھی کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنا پڑتا ہے. کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں کہہ دوں، کوئی بھی مثال لے لیجئے، آپ نام لے کے کسی ملک کا لے لیجئے اور کہہ دیں کہ وہ ملک مسلمان ہو گیا، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اس کے لیے جو مراحل ہیں اس میں قربانیاں اور جان دینے والے ساتھی، ایسے ساتھی کہ جو کہتے ہیں کہ بس کہیں نہ کہیں ہمیں کھپا لیجئے، کہیں نہ کہیں ہمیں لگا لیجئے. اور اس طرح سے پھر اسلام لوگوں کی زبان پہ عام ہو جاتا ہے جیسے ان کا ذاتی کام ہو. یاد رکھیے، جب دین کے کام اور دنیا کے کاموں میں فرق ہو، جب ذاتی پسند اور ناپسند اور دین کی پسند اور ناپسند میں تضاد ہو، ترجیحات فرق ہو، تو اسلام نہیں آئے گا. آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتاتا ہے، اسی لیے اس کا علاج. اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے مرحلے آپس میں کس طرح جڑے ہوئے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کروا کے ہم سب کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ وہ حالات ہے کہ جب مسلمان تھوڑے تھے. اور آپ ایک مزے کی بات تو دیکھیں، آپ اور میں تو بڑے سیکیور ماحول میں پڑھتے ہیں نا یہ آیتیں. جس وقت یہ آیتیں اتر رہی تھیں مسلمانوں کے حالات کیا تھے؟ کثیر تعداد حبشہ میں جا چکی تھی. کچھ جان بچاتے ہوئے مظلومی بے کسی کی حالت میں مکہ میں رہ رہے تھے یا مکہ کے ارد گرد گزر رہے تھے. اللہ کے نبی کی جان کو ہر وقت خطرہ تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرف باطل 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 تھا, حق کے تو کہیں آثار بھی نہیں تھے. اور اس وقت کہہ دیے کل جال حق و زہق الباطل, یہ کیسا کھیل لگتا ہوگا, لوگ ہنسے نہیں ہوں گے اس بات پہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر کھدال مارا اور وہ پتھر ٹوٹ گیا جو صحابہ سے نہ ٹوٹا, تو آپ نے کہا کہ مجھے کیسر و کسرا کے خزانے دکھائے گئے, مجھے روم اور فارس کی چابیاں دکھائی گئیں, تو منافقوں نے ٹھٹھے لگائے تھے, ہنستے تھے, کہتے تھے کہ دیکھو آج جسم پہ کپڑے پورے نہیں ہیں, پتھر دیکھ رہے ہیں یہ کیسر و کسرا کے محلات کے. پیچھے بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ دور کی خبریں تو محمد دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی اونٹنی کی خبر نہیں ہے. اس وقت لوگ ہنسے ہوں گے, یہ بالکل ایسے جیسے آج میری زبان سے کوئی یہ کہہ دے اور کوئی سن لے کہ دیکھنا ان قریب اسلام غالب ہوگا, ان قریب دنیا کا فلاں 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 ملک اسلام پہ آ جائے گا, فلاں بڑی بڑی شخصیات مسلمان ہوں گی. تو لوگ کہیں گے پہلے اپنا گھر تو جا کے زیدہ کریں, پہلے اپنے مسلمانوں کو تو ٹھیک کریں, ہماری باتیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیے اندھیرے دنوں میں اور ڈاک ارا میں جو لوگ دین کا پیغام لے کے اٹھتے ہیں نا, بڑا اللہ کے ہاں مقام ہے ان کا. کل جب دین پھیلے گا پھر تو یدخلون فی دین اللہ افواجا, پھر تو لوگوں نے فوج در فوج اسلام پہ آنا ہے. آج جو اسلام کے پاس آئے گا وہ کس طرح آئے گا, اب اس کے مرحلے دیکھیے. قرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین, اور ہم نازل کرتے ہیں, تم نہیں کر سکتے. ہم اس قرآن سے جو وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے اہل ایمان کے حق میں. قرآن ذریعہ ہے وہ اسلام کا. آج اسی قرآن کو پلت پیچھے ڈالا ہوا ہے, لیسٹ پرائیورٹی, پہلے سے تیار ہے کہ کوئی قربانی نہیں کرنی, پہلے سے پریشان ہے کہ نہیں کوئی نیا کام نہ سر پہ پڑ جائے, کوئی نئی رسپانسبلٹی نہ آ جائے, کوئی اور ذمہ داری نہ پڑ جائے, کچھ اور دین لین نہ شروع ہو جائے. تو قرآن وہ دروازہ ہے جہاں سے امتیں فاتح بن کے گزرتی ہیں. آج میں اور آپ جس دور میں گزرے اس وقت ہم مسلمان محکوم ہیں, مظلوم ہیں, مقہور ہیں. یہ قرآن کے جو دروازے کھل رہے ہیں نا نسلوں پہ, آپ پہ میرے پہ, اللہ نے آج مسلمانوں کو جگا دیا, یہ اب انشاءاللہ کامیابیوں کے راستے ہیں. تو یہ قرآن دلوں کو بدلتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ نہیں ابھی تک؟ سب سے زیادہ لفظ قرآن سورت بنی اسرائیل میں آ رہا ہے. کہیں فرقان آتا ہے, کہیں حکیم آتا ہے, کہیں حکمت والی آتا ہے, لیکن اس سورت میں قرآن قرآن قرآن. اللہ نے اس کو شفا اور رحمت کا, یہی بات سورہ یونس کی آیت 57 میں پڑھ چکے کہ یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا و رحمۃ للمؤمنین. اے لوگو, آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور تمہارے سینوں کے امراض کی شفا, اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت. یہ قرآن ہے جو شفا ہے. کس چیز کی شفا؟ دیکھیے بیماریاں عموماً چار قسم کی ہوتی ہیں اور قرآن ان چاروں کی شفا ہے. سب سے پہلے تو آپ قرآن کی شفا لے لیجئے کہ مردہ دلوں کی زندگی. آج کے دور میں بھی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں 98% ان میں سے قرآن سن کے ہی آتے ہیں. قرآن دل کے اندر سے کفر کی بیماری کو نکال کر اسلام کی محبت ڈال دیتا ہے. پھر دوسری چیز آپ دیکھیے کہ قرآن میں جو جسمانی بیماریوں کی شفا ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیجئے. قرآن پاک کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو ہمیں دل کی بیماریوں کا علاج بتاتی ہیں. جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. نفاق کو اللہ تعالیٰ نے کس نام سے پیش کیا سورہ بقرہ کے شروع میں؟ کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے, نفاق کی, کفر کی, شک کی. قرآن ان بیماریوں کا بھی, بڑے سے بڑے نفاق والا شخص بھی جب سچے دل سے قرآن سننے بیٹھ جاتا ہے نا تو وہ اور زیادہ روتا ہے. جسمانی بیماریاں کیسے رکتی ہیں آپ دیکھ لیجئے, صحت کی حفاظت ہے اس میں. قرآن کے پیغام پہ عمل کر لیں, نقصان دہ چیزیں چھوڑ دیں. وضو کرتے ہیں تو آج آپ کو تک ڈپریشن کے علاج وضو سے کیا. یوگا کرتے ہیں لوگ ہیلتھ کے لیے, تو نماز کے بہت سارے ایکشنز جو ہیں وہ یوگا کے ایکشنز ہیں. قرآن کی کچھ آیتیں جس میں سب سے بڑی خوبصورت سورت الفاتحہ ہے. اللہ کے نبی کے دور میں ایسا ہوا کہ بچھو نے کسی کو کاٹ لیا, تو صحابی نے اس کے اوپر سورہ فاتحہ, کا درد ٹھیک ہو گیا, زخم ٹھیک ہو گیا. آج بھی آتا ہے 7 دفعہ تکلیف والے حصے پہ ہاتھ لگا کر سورہ فاتحہ پڑھیں, ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی رات کو قل اعوذ برب قل ہو اللہ سے لے کے ناس الفلق یہ پڑھ کے پورے جسم پہ یوں پھونک کرتے تھے, تھکن دور ہو جاتی ہے. تو قرآن کا اثر تو آپ کو پتا ہے. ایک ای میل کسی نے بھیجی تھی, 2 سیب لیے ہوئے تھے اور دونوں سیب وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہونے والے ہو جاتے ہیں نا. ایک سیب کو اس کے اندر انہوں نے وہ جو راڈس ہوتے ہیں نا لگا کر, جیسے الیکٹروڈز ہوتے ہیں کچھ اس قسم کی چیز لگا کر, مسلسل اس کے اوپر قرآن پاک پڑھا گیا. اب یہ کرنا ہے کہ نہیں اس کو چھوڑ دیجئے, لیکن صرف اس وقت آپ اس میسج پہ نظر رکھیں کہ حیرت انگیز حد تک جو وہاں اس کے نتائج تھے. کہتے کہ جس سیب کے پاس قرآن پاک کی تلاوت چل رہی تھی اور اس کے پاس اس کی لہریں آ رہی تھی, وہ سیب بالکل صحیح حالت میں رہا, جبکہ دوسرا بالکل چچڑ کے کالا ہو چکا تھا. تو جب ایک سیب کا دل ایسا ہو سکتا ہے تو ایک مومن کا دل, تو بیماریاں تو چاہے کفر کی, شرک کی, تکبر کی, حسد کی, حب مال کی بیماری, حب جاہ کی بیماری, اولاد کی بیماری کہ جس میں صرف اولاد ہی دل کے اندر بس جائے, ان سب کا علاج قرآن ہے. یہ قرآن دل کو صاف کر دیتا ہے. ایک بادشاہ نے ایک حکیم کو مدینہ میں بھیجا کہ ادھر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, جاؤ تم کام کرو, تمہارا کام بہت چلے گا. 6 مہینے تک وہاں دکان کھول کے بیٹھا رہا, کوئی مریض ہی نہیں آیا. ایک دن کہنے لگا کہ کیا تم لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کہا نہیں ہم تو نہیں ہوتے. کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں, 3 حصے کرتے ہیں بیٹھ کے, ایک حصہ کھانے کا, ایک پینے کا اور ایک خالی ہوا کے لیے. دکان سمیٹی کہنے لگا تم لوگوں کو میری ضرورت نہیں ہے اور نکل گیا. آج ہم سب اتنے بیمار کیوں رہتے ہیں؟ کل میں نے آپ میں سے کسی سے پوچھا آپ لیٹ کیوں, کہنے لگی ڈاکٹر پہ گئی. میں کہا آپ کو کیا وقت تھی؟ کچھ نہیں. تو آپ کیوں گئی؟ اپوائنٹمنٹ تھا. بھئی آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا. تو کیوں گئی آپ؟ میرا لال صاحب ڈاکٹرز اور ڈاکٹروں کے گھروں والے تو میرے سے بہت ناراض ہوں گے, لیکن میں خود سوچتی ہوں آپ ویسے ان کو فیس بھیج دیا کریں, ان کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے. اور پھر ہم جب اکثر پاکستانی لوگ ڈاکٹروں کو دکھا کے آتے تو منہ لٹکا ہوتا ہے, دیا ہی کچھ نہیں ڈاکٹر نے. ہمارے ملک کے اچھے ہیں, کم از کم 7-8 قسم کی گولیاں تو پکڑا دیتے ہیں, کوئی سبز نیلی پیلی یہ کھاؤ. کیونکہ ڈاکٹر کچھ نہ دے تو ہمیں اور ہی برا لگتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا مجھے بیماری کیا ہے. نکالے اپنے دماغ سے یہ ہوا, دیکھیے پیسہ ہی نہیں لگتا, وقت کتنا لگتا ہے اور کتنی ایفرٹ لگتی ہے اور کتنا اس کے بعد دل میں. یہ تو پکی بات ہے کہ آپ ہاسپٹل جا کے بیٹھے ہیں تو آپ کو ہر دوسری چیز دیکھ کے لگے گا یہ مجھے بھی ہے, سائیکولوجیکلی مریض بن کے آپ آ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ آج تقریباً میرا خیال ہے کہ 25% کلاس ایبسنٹ ہے. آپ کو بھی لگ رہا ہے میرے چہرے کے اندر وہ, آنکھوں کے اندر وہ نام ہے. اور جو سبق آج کے تھے, کیا یہ سبق کا کوئی مول ہے؟ میں نہیں مانتی کہ گھر سے وہ اتنے تپاک سے بیٹھ کے سن رہے ہوں گے. اور اللہ ہی سنوا دے تو سنا دے. ہم گھر صاف کرتے رہتے ہیں, ہمارے دل گندے ہیں. یقین کریں ہم جسم کی بیماریوں کے لیے ان غریب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جن کو ابھی کچھ نہیں پتا. وہ تو بےچارے ابھی بیماریوں کے نام یاد کرتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ بیمار کون ہوتا ہے؟ بیماری کا تو سب سے پہلے آپ کو خود پتا چلتا ہے. پہلے لو حکیم نفس دیکھتے تھے, ڈاکٹر بیماری کی جڑ پکڑ لیتے تھے. آج ٹیسٹوں میں جب تک کوئی چیز کھل کے نہ آ جائے تب بھی دوائی نہیں دیتے کہ ہم غلط دوا دے کے پھنس نہ جائیں. اور یہ قرآن جو ہماری بیماریوں کو, پھر روحانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ انبیاء کرام روحانی معالج ہوتے تھے, آج دین کی دعوت دینے والے لوگ یہ روحانی ڈاکٹر ہیں. یہ اسکول اور مدرسے ادارے جو ہیں یہ روحانی ہاسپٹلز ہیں. کتنے ڈپریشن کے مارے ہوئے لوگ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بدل دیتا ہے. ہمارے ساتھ تو لوگ شیئر بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں, ہمیں اس لیے بہت پتہ ہوتا ہے. آپ اپنے ایکسپیرینس سے بھی دیکھ سکتے ہیں, کلاس میں آئیں اور کلاس میں نہ آئیں, کیا وہ دن ایک جیسا گزرتا ہے؟ تو اس کی وجہ ہم لوگ نہیں ہیں, یہ قرآن ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سے خیر وہی لے گا جس کا نصیب ہوگا, ورنہ تو ولا یزید الظالمین الا خسارہ, ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارے میں. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج قرآن میں. اور قرآن سے علاج کرائیں بھی نا زیادہ زیادہ, تو ہم اس کو تعویذ باندھ لیتے ہیں گلے میں, گھول کے پلا دو, اس کی آیتیں سامنے رکھ لو. حالانکہ جو قرآن پڑھتا ہے سمجھتا ہے, آپ دیکھیں یہ جو آپ لفظی ترجمہ یاد کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کتنی بیماریوں سے آپ اس پچھلے 6 مہینے 8 مہینے میں بچ چکے ہیں, کیونکہ آپ نے اتنا قرآن پڑھا, آپ بیمار ہونے والے تھے لیکن شفا مل گئی. یہ جو لوگ آ کے گواہیاں دیتے ہیں قرآن کی کلاس میں آئے تو ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ڈپریشن ختم ہو گیا, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ روز ایک ڈوز لے رہے ہیں نا. دیکھیے 8-10 آیتیں تو کم سے کم سبق میں ہوتی ہیں, اب 10 آیتوں کو گھر جا کے مجھے یقین ہے کہ آپ 10-10 بار پڑھتے ہیں اپنی امانت پوری کرنے کے لیے. 100 دفعہ تو آپ نے پڑھ لی نا, تو 100 بار ایک گولی کھائیں تو کیا اس کا اثر جسم کے رگ ریشے پہ نہیں جائے گا؟ اس سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو لوگ خامخواہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی کلاس میں آپ ٹھیک ہوئے, اصل میں قرآن کی دوا آپ کو ٹھیک کرتی ہے, اس کی برکتیں ہیں. لیکن سب ایسے نہیں ہے, سب کو فائدہ نہیں ہوتا. سورہ بقرہ آیت 26 میں بھی ہم پڑھ چکے, یدل بہ کثیرن, بہت ساروں کو اس کے ساتھ بہکا بھی دیتا ہے وہ, یہدی بہ کثیرن, اور بہت ساروں کو راہ بھی دیتا ہے. ہاں وما یدل بہ الا الفاسقین, نہیں راہ دکھاتا مگر فاسقوں کو. پھر انسان کا حال کیا ہوتا ہے, آیت 83, وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ آرَدَا وَنَآ بِجَانِبِهِ, بڑا مشکل لفظ ہے, اس پہ نظر رکھیں گے ورنہ نہ کہہ دیں گے اس کو, نہ آ, ٹھیک ہے. اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور ہم سے کنی کترانے لگتا ہے. ہاں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, پھر جب اس پر کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے. ٹیکس کے ساتھ بتائیے کہ یہاں نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے؟ قرآن کی نعمت, ملت اسلام کا ایک فرد ہونے کی نعمت, ایک ایسا بشر ہونے کی نعمت کہ جو انسان کو اللہ کی طرف جوڑ دیتا ہے. اس آیت میں بتا دیا گیا کہ لوگ عموماً نعمتوں کی قدر نہیں کرتے, اعراض برتتے ہیں, پہلو تہی کرتے ہیں, اور پھر جب اس پہلو تہی کی سزا میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر کان یئوسا, یاس کے اندر چلا جاتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا یئوس, فاعول کا وزن ہے, یاس تو اردو میں بھی پڑھتے ہیں, امید و یاس, نا امیدی کو کہتے ہیں. مایوس, یہ جو لفظ مایوس ہے وہ بھی اسی سے ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور آرادا کیا ہوتا ہے, اعراض کیسے کرتا ہے, یہ کوئی عبادت کے دن ہے, یہ کوئی قرآن پڑھنے کی عمر ہے, یہ تو انجوائے کرنے کے دن ہے, یہ تو ہمارا اسکول پڑھنے کے دن, اسکول میں جانے کے, کالج کے, پڑھنے کے, اور ہم پیسے والے لوگ پڑھیں, یہ غریب غربا کا کام ہے جو بےچارے کہیں یونیورسٹیوں میں نہیں جا سکتے, وہ بیٹھ کے مدرسے میں قرآن پڑھیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا کا علم زیادہ ملتا ہے نا جب, تو وہ دین کے علم کو اور ہی پیچھے کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ فارغ لوگ کریں, ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور جب خوشی اور غم آتا ہے نا تو پھر انسان اپنی زندگی کو پہچانتا نہیں. دیکھیے عام دنوں میں ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے, لیکن 2 موقع ایسے آتے ہیں ہم سب کی زندگی میں اور آتے ہی رہتے ہیں بار بار, تھوڑے تھوڑے دن بعد, جس میں ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. اور ایک خوشیوں کا دن ہے اور ایک غم کا دن ہے. آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ روٹین لائف میں ہم سب ٹھیک ہوتے ہیں, جب روٹین سے بگڑ کر کوئی خوشی مل جاتی ہے یا تکلیف چاہے بیماری ہی کر لیں جو پیچھے بات چل رہی ہے, تو اس وقت ہمارا پتہ چلتا ہے. ایک شعر ہے مولانا ظفر کا, کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ہو وہ چاہے کتنا ہی صاحب فہم و ذکا. یعنی آپ اس کو آدمی نہ کہیں, چاہے وہ آپ کی نظر میں بہت ذکی, بڑا فہم والا, بڑا عقل مند جینیس ہی ہو. کون؟ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش میں اللہ نہیں یاد رہتا, خوشی کا موقع بہک گئے اور غصہ آ گیا تیش میں, تو زبان سے جو مرضی اول پل بولنے کا وہ آدمی نہیں ہے. تو ہم سب خود کو پہچانے, یہ قرآن حقیقت میں انسان کو باغے ڈالتا ہے. کسی جگہ بھی تو ہم اپنی مرضی کر نہیں سکتے, اور اگر اس سارے ماحول کو ساتھ لے کر اگر انسان قرآن پڑھے نا, جیسے آپ کو یہاں کئی پابندیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے آپ کے اوپر بڑے رحم کے باوجود, لیکن اس سانچے سے نکلنے کے بعد ہی یہ عادت پختہ ہوتی ہے کہ اپنی مرضیاں چھوڑیں. اب اگلی آیت بڑی اہم ہے, آپ کہہ لیجئے پورا سبق تو کیا, مجھے تو لگتا ہے پوری صورت کا خلاصہ ہے اس ایک آیت میں. آئیے دیکھتے ہیں آیت 84 کو. قل, کہہ دیجئے, وہی انداز ہے بار بار اس صورت میں اللہ کے نبی کو بیچ میں رکھا جا رہا ہے. آپ کہیے, میں نہیں کہتا, کیونکہ ابھی یہ مکی دور میں, میں نہیں کہتا, آپ کہیے. کیا کہ کلو یا ملو اللہ شاہ کی لاتی, آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص کام کرتا ہے اپنے شاکلہ کے مطابق. جبکہ فَرَبُّكُمَا عَلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا, پس آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے. احمد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات ہوئی, کیا آپ کہہ دیں ہر بندے کو, کلن سے مراد تو عام بات ہے ہم سب جانتے ہیں, کلن میں مراد مسلمان بھی ہے کافر بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو مسلمان کا مسلمان سے معاملہ ہو, مسلمان کا کافر سے ہو, جس سے بھی ہو, ہر ایک یعمل علی شاکلتی, عمل کرتا ہے اپنی شاکلہ پر. اصل لفظ ادھر شاکلہ ہے, یہ بالکل وہی لفظ ہے جس کو اردو میں ہم شکل کہتے ہیں, شکل. یہاں اس سے مراد ہے کام کرنے کا طریقہ. شاکلہ کا لفظ بہت زمانی ہے, نقطہ نظر, سوچ, مسلک, طریقہ کار, نیت, مذہب, پرفیکشن, جتنے مرضی اس کے نام رکھ لیں. آپ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاکلہ سے مراد ہر انسان کی شخصیت کا وہ مخصوص سانچہ ہے جسے آپ کو کسی دھات سے, جیسے آپ دیکھیں کہ کسی دھات سے بنی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے نا, تو پہلے اس کا ایک سانچہ بنتا ہے, پھر اس میں جب اس دھات کو ڈالا جاتا ہے تو وہ چیز ویسی بن جاتی ہے. آپ کے گھر میں برتن ہوں گے, کچھ چھوٹی پلیٹیں ہیں, کچھ بڑی پلیٹیں ہیں, جس کو جس قسم کے سانچے میں ڈالا گیا ٹھنڈا ہو کے وہ ویسے ہی بن گیا. لوہے کو پگھلا کے ڈال دیا, سٹیل کے گلاس ہوتے تھے, کوئی لمبے کوئی چھوٹے کوئی کروز والے, تو شاکلہ کیا ہے, پیٹرن, سانچہ, ٹھیک ہے, تو دھات ویسی بن جاتی ہے. بالکل اسی طرح انسانی شخصیت کا ایک خاص سانچہ ہوتا ہے. اگر آج اس کو آپ تھوڑا سا سائنس کی زبان میں پہلے سمجھ لیں, جو اتنا اہم نہیں ہے کیونکہ آگے ہم اس کو دوسری طرح دیکھیں گے, تو جیسے جینز ہوتے ہیں نا, ہر بندے کے اندر ورثے میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, کچھ اس کا ماحول ہوتا ہے, بس بندہ ویسے ہی بن جاتا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ میری اور آپ کی جو آج کی شخصیت ہے نا, یہ اس پہ بہت سارے اثر چیزوں نے اثر ڈالا. سب سے پہلے کچھ چیزیں مجھے ورثے میں ملی, موروثی ہیں, میرے جینز میں تھی, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں میرا ماحول جہاں میں ریزڈ اپ ہوئی, میرے گھر والے, ان کا حال, کچھ وہ لوگ جن سے میں ملی, جتنوں سے میں نے انٹریکشن کیا ان سب سے میں نے کچھ لیا. ہوتے ہوئے جب ایک انسان گرو اپ ہوتا ہے نا, تو اس کا ایک خاص رنگ اڈنگ بن چکا ہوتا ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ 20 لوگ جن کو آپ جانتی ہیں خاندان کے, لکھ کے دیکھ لیں ان کے نام, آپ کے ماموں, پھپھو, خالہ, دیور, جیٹھ, 20 لوگ لکھ لیں, کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہے؟ ایک ماں کے بطن سے پیدا ہونے لے 10 بچے ہی دیکھ لیں, کسی ایک ماں کو ذہن میں لائیں اپنی نانیوں دادیوں میں اور ان کے 10 بیٹے بیٹیاں, اور 10 کو الگ الگ رکھ کے دیکھیں, کل یعمل علی شاکلہ, ہر بندے کا ایک الگ رنگ ہے. جو بندہ نیکی یا بدی کے لیے جو بھی محنت کرتا ہے نا, وہ اپنے اس شاکلہ کے اندر رہ کر ہی کرتا ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ ہر بندے کی لمٹس ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ اس گلاس کی ایک لمٹ ہے نا, کہ اس کے اندر اتنا ہی پانی ڈلے گا جتنا اس کی لمبائی چوڑائی ہے, بس اسی طرح ہر بندے کا ایک وصف ہے, ایک اس کا کیلپر ہے, اس سے زیادہ میں اس سے ایکسپیکٹ بھی کروں گی تو وہ نہیں کرے گا, اس کے لیے میں جو مرضی کر لوں. اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں طریقہ سکھا رہا ہے, خود اختصابی کا بھی اور دوسروں سے کام لینے کا بھی, کہ لوگوں سے ان کی لمٹ سے زیادہ اور ان کے سرکمسٹانسز سے زیادہ ایکسپیکٹ نہ کرو. پہلی بات تو اس کو اپنے رنگ میں یوں سمجھیے گا, انسان ہونے کے ناطے ہمیں بہت سارے لوگوں سے کام لینا پڑتا ہے زندگی میں. ماں ہونے کے ناطے آپ کو بھی لینا پڑتا ہے اپنے بچوں سے, بیوی ہونے کے ناطے آپ اپنے شوہر سے بھی لے سکتی ہیں, اسی طرح کسی ادارے میں, کسی کورس میں, کسی دین کے کام میں آپ کو دن رات ہنڈرڈ لوگوں سے کام لینا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں لیڈرز کو, بڑوں کو, جو بھی کسی کام کے اندر آتے ہیں, ان کو ایک طریقہ سکھا رہا ہے, اور وہ کیا کہ تم ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانک سکتے, ٹھیک ہے, ہر ایک کو اس کے ماحول میں رکھ کے دیکھو. کوئی قریب سے آیا ہے, کوئی دور سے آیا ہے, کیسے؟ میں اس یہاں سے قریب کی بات نہیں کر رہی. دیکھیے, ہم سب مختلف گھروں میں پیدا کیے گئے. کچھ جب پیدا ہوئے تو ان کے ارد گرد نماز, دین, فہم, قرآن پانی کی طرح بہ رہا تھا. اس کا دین پہ آنا اس کو پلس بٹن آسان ہے. اور ایک ایسے گھر میں کوئی مسلمان تھا, یا چلے کفر پہ تھا, ہندو تھا, جو بھی تھا, اس کے لیے اس شاکلہ سے نکل کر باہر آنا بہت مشکل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی یہاں بتاتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے گا. اور آپ اگر اس کو مزید سمجھنا چاہیں نا, تو سورت بقرہ کی آخری آیتیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت ولیہا ما اکتسبت. ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں, اپنے ماں باپ میں دیکھیں, بڑوں کو دیکھیں جو گزر گئے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا, ہمیں ان میں بہت خرابیاں دکھتی ہیں, ان کے عقائد میں, ان کے طریقوں میں, جیسے ہمیں ان کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی دکھتی ہیں. اب فکر لگ جاتی ہے, اللہ ان کا کیا بنے گا. ہماری نانیاں دادیاں اتنی نیک تھیں, نمازیں پڑھتی تھیں, لیکن مثال ہے کہ وہ کونڈے بھرتی تھیں. ہو سکتا ہے وہ 11ویں شریف کا ختم دباتی ہوں. اب میں کیا کروں؟ کل یا ملو اللہ شاکلہ. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گی. اس نانی دادی کا حساب آسان ہے, کیونکہ وہ تو بولی والی تھی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا. تمہارا حساب آج مشکل ہے, تمہیں پتہ لگ گیا. جو جس حالات میں, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عام معاملہ وہی کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, بعد میں اس کے اوپر ماحول کا رنگ آتا ہے. یہ جو ماحول کا اثر ہے نا, یہ شاکل ہے. جیسا رنگ ویسے لوگ ہو جاتے ہیں. اور یہاں سے ایک اور چیز سمجھ لیں کہ اللہ کی اس کائنات میں تضاد بہت ہے, تنوع بہت ہے. بلکہ تنوع کہیں تو بات سمجھ آئے گی. 9 9 کے لوگ ہیں, قد سب کے فرق, چہرے کا رنگ فرق, فیچرز فرق, بولنے کا انداز فرق. اگر شکل پوری ملتی ہوگی نا, تو جب بولیں گے دو ٹوینز, تو بولنے کی آواز فرق ہوتی ہے, ٹون فرق ہوتا ہے. کسی انہی دنوں میں کہیں کوئی بات ہو رہی تھی, کوئی بات کر رہا تھا کہ کسی ان کی دوست کے بیٹے ٹوینز ہیں نا, تو وہ آئیڈینٹیکل ہوں گے. نہیں تو وہ کہتی ہیں, مجھے تو آج تک تمہارے بیٹوں کا نہیں پتا چلتا. تو میرا بیٹا, چونکہ ان کا دوست ہے جو ٹوینز بچے ہیں, تو وہ کہتی کہ میرے بیٹے نے کہا کہ امی اگر آپ نے دیکھنا ہے, مثال ہے کہ ایک احمد ہے تو ایک محمد ہے, تو فرق ان کا اس نے کیا بتایا کہ جو بہت ایکٹیو پھرتیلا سا ہے نا, تو وہ سمجھے کہ احمد ہے, اور جو ذرا لیزی سا ہے وہ محمد ہے. یعنی ان کے بیٹے نے سمجھا. وہ کہتی میں نہیں سمجھ پاتی. اس کی ماں سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو پتا چل جاتا یہ کون سا کیا ہے. ایسا ہوتا ہے, بعض لوگ ایک دوسرے کے پاسپورٹ یوز کر کے ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے نا. تو ہر بندے کا فرق ہوتا ہے, ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے والوں کا فرق ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے, چائے بنوا کے دیکھ لیں, ہر بندے کی چائے کا رنگ فرق. بریانی پکا کے دیکھ لیں, کچھ کی تو کھائی نہیں جاتی اور کچھ کی چھوڑی نہیں جاتی. کچھ ہاتھ ملاتے ہیں تو دل کرتا ہے ہاتھ ہی نہ چھوڑیں, اور کچھ ہاتھ لگا لیں تو جان نکل جاتی ہے. وہ اتنا زور سے دباتے ہیں آپ کی انگوٹھی, ہو سکتا ہے آپ کی انگلی میں گھس جائے. کچھ جذباتی ہوتے ہیں, کچھ ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو اللہ کی دنیا رنگ رنگ کی. اللہ کے بندوں سے پیار کرنا سیکھیں. کسی جگہ اگر اللہ نے آپ کو رکھا ہے نا کہ آپ کام لینے والے ہیں, آپ ایڈمن ہیں, تو پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں دوسرے بندے سے اس کی کیپیسٹی سے زیادہ نہ طلب کروں. جیسے اس کلاس میں کوئی کہے کہ 1 لیٹر پانی آ جائے, پاسبل ہے, اور میں ڈالنا چاہوں, وہ ہوگا کیا؟ وہ باہر نکلے گا, تو میں رہوں گی, میں کہوں گی اس گلاس کو عقل نہیں ہے, پانی ضائع کر رہا ہے. عقل مجھے نہیں ہے کہ میں نے اس گلاس کی کیپیسٹی سے زیادہ کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ حکمت یہ ہے کہ ہر بندے کو وہ کام دو جو وہ کر سکتا ہے. اور کچھ لوگ بدل لیتے ہیں خود کو. دیکھیں, دو طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ ہیں. کچھ چیزیں ہم بدل سکتے ہیں. مثلا میں اپنے اندر تقویٰ بڑھانا چاہوں, بڑھا سکتی ہوں. میں عبادات اپنی انکریز کرنا چاہوں, کر سکتی ہوں. میں عبادت بڑھانا چاہوں, الحمدللہ بڑھا سکتی ہوں. لیکن کچھ چیزیں جو اندر وہ جینیٹیکلی کوڈ لگ چکے ہیں, میں اپنی انٹیلیجنس نہیں بڑھا سکتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں 3 دفعہ ایک آیت پڑھتے ہیں ان کو یاد, کچھ 13 بار پڑھتے ہیں پھر بھی 10 غلطیاں. یہ شاکل ہے, اس پہ پھر رک جائیں. اب یہ تو سمجھ آ گئی بات, آدھی بات ابھی سمجھے ہم, کہ دوسروں سے کام لیتے ہوئے تو فکر کریں اس کی کہ میں کسی سے اس سے زیادہ نہ مانگ لوں, اور نہ کسی کو جہنمی کہیں. واللہ دیندار وہ ہے جو دوسرے دینداروں کے بارے میں آپ کو نفرت نہ دلائے. کل یا مل ولا شاکلہ, کوئی حنفی شاکلہ, کوئی فلاں شاکلہ, کوئی فلاں شاکلہ, آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہیں. ان کے لیے دعا کرتے ہیں ریسورسز دے دیں اگر آپ کو لگتا ہے وہ غلط ہے, لیکن ہر بندہ خود کو ٹھیک سمجھتا ہے, سچ ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ہر بندہ خود کو ہدایت پہ سمجھتا ہے. بگڑے سے بگڑے لوگوں کے پاس جا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں آج کے دور میں کیا کیا. اور ایک اور شاکلہ کا اثر بہت اوپر ہوتا ہے, اور وہ کیا؟ رسم و رواج, معاشرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کارنامہ تھا نا, آپ کی سکسیس کیا تھی؟ آپ نے شاکلہ کے بت توڑے, رسم و رواج لوگوں کے توڑوائے, سوچ بدل دی. عرب گنوار تھے, بدو ٹائپ کے ذہن تھا. ہاں ان کے اندر لیڈرشپ چھپی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اس کو غلط چیزوں میں رکھا ہوا تھا. ڈکیتیاں کرتے, راہزنی کرتے, قبیلہ سسٹم تھا, ٹرائبل سسٹم تھا. اللہ کے نبی نے وہ بت توڑ کے ان کے اندر کی خوبی کو نکال کر ان کو ورلڈ لیڈر بنا دیا. کبھی آپ نے سوچا اللہ نے عرب کو کیوں چنا؟ صرف ایک وجہ بھی لے لینا تو مور دین انف ہے کہ ان میں لیڈرشپ کوالٹی تھی. اور اسلام کا مزاج لیڈرز والا ہے. اسلام کسی ایسے ملک میں آ جاتا نا جہاں لوگ اوکے اوکے نو پرابلم, یس یس کرنے والے ہوتے, تو کبھی اسلام اتنی جلدی 13 سالوں میں نہ پھیلتا جو اللہ کے نبی کے دور میں پھیل گیا اور آپ کے صحابہ کے دور میں. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر وہ خوبیاں تھی, صرف ماحول کی گرد پڑی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی نے ان کو ایک نیا انسان بنایا. بلکہ اس کے بارے میں میں نے ایک جگہ کوئی ایک آرٹیکل بھی شیئر کیا تھا آج کی بات میں, کہ عام قومیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس تو کوئی ایک ہیرو ہے نا, کوئی امریکہ کا ہیرو ہوگا, کوئی انگلینڈ کا ہیرو ہوگا, کوئی کسی ناروے کا ہیرو ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمز یہ تو نرسری آف ہیروز ہیں. ان کا جو صحابی اٹھا کے دیکھے لگتا ہے سب سے زیادہ خوبیاں اس میں, یہ اللہ کے نبی کی خوبی تھی. صحابہ کے اندر فہم فرق تھا. اس پہ ایک اور اینگل سے سمجھیں, چلیں اسی پہ لے کے آتی ہوں. کہ پہلی بات تو ہم سمجھ گئے کہ دوسروں سے کام کرواتے وقت یہ سوچ لیں کہ کون کیا کر سکتا ہے, اس سے کرائیں. اپنے اوپر کیسے لے کے آؤں, میں خود کو کیسے پہچانوں؟ کیونکہ کہتے ہیں نا ایک کہاوت ہی بنی ہوئی ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ, جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. یہ حدیث نہیں ہے, حالانکہ بعض لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں, یہ بس ایک کال کہہ لیں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, میں کیسے پہچانوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ دیکھیے مجھ سے یہ نہیں مانگا جائے گا کہ امریکہ میں اسلام آیا کہ نہیں آیا, چائنا مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا, صدر اوباما کو اسلام کتنا سمجھ آیا, مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ میرے حد سے باہر کی چیزیں ہیں. مجھے کیا چاہیے کہ میں اپنے ارد گرد اور اپنی ذات کو کتنا اسلام پہ لا سکتی ہوں. بس آپ دیکھیے کہ جیسے ایک گھڑی ہوتی ہے نا, اب گھڑی کے اندر مختلف پرزے ہوتے ہیں. ایک سکرین ہوتی ہے, شیشہ سب سے اوپر دکھتا ہے, پھر اس میں چھوٹے چھوٹے وہ ڈائمنڈس لگے ہوں گے جو اس کے 12 سائنس دیتی ہیں, 2 سوئیاں ہوں گی, ایک اسٹرپ ہوگی بڑی خوبصورت سی. کیا بتائیے, یہ سب چیزیں آپ جوڑ دیں تو باہر تو یہ 6 چیزیں گنی ہیں نا, اندر شاید 60 قسم کے پرزے ہوں. کسی گھڑی کو چلانے کے لیے جس طرح فریم ضروری ہے, اور اگر شیشہ اتار بھی دیں گھڑی پھر بھی چلے گی, ہاں سیکیور نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, واٹر ریزسٹنٹ نہیں ہوگی, لیکن گھڑی پھر بھی رہے گی, لیکن واٹر ریزسٹنٹ ہوگی تو سیکیور ہوگی. بس اس کو اب سمجھ کے جائیے گا آج, پھر آپ دیکھیں گے کہ میں آج کے دور میں اسلام کے لیے کیا کر سکتی ہوں. اور وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں کس درجے کا پرزا ہوں. میرے میں خوبی تھی اندر کی ایک پتلی سی تار بننے کی, بس میری خوبی یہ تھی, اللہ نے مجھے دی یہ صفت. میں کہتی ہوں نہیں مجھے شیشہ بننا کیونکہ وہ سب کو دکھتا ہے, تو میں نے خود کو ضائع کر دیا. بہت سارے لوگ دین کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتے, وہ اپنی شاکلہ سے خلاف کام کرواتے ہیں خود سے. اصل کام کہہ کے گھڑی چلے, اگر میں شیشہ بن کے نہیں بھی سامنے آئی تو اندر کا ایک پتلا سا پرزہ بن گئی, میں اس مقصد کا حصہ بن گئی نا. آج کے دور میں ہم مسلمانوں کو یہی ڈھونڈنا ہے, اسلام کی اس گھڑی کو. اب گھڑی کو گاڑی پہ لے آئیں تو اور بڑی ہو جائے گی, فرنٹ بھی ہے اس کے اندر, ڈرائیونگ سیٹ بھی ہے اس میں, ونڈ سکرین بھی ہے, سب ہے, لیکن جو اس کا اندر انجن ہے اس میں بیٹری ہے, اس کے اندر ریڈیئیٹر ہیں, کیا کچھ بلائے ہیں. میں شیشہ نہیں بن سکتی, اتر جائیے اسٹیج سے. مسئلہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دین کے نام پہ بھی کہ ہم اپنی خواہشات لکھ کے دیکھ لیں. میری خواہش ہے کہ میں یہ کروں, ہم اپنی خواہش اور اپنی شاکلہ کے اندر فرق نہیں کر پاتے. ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جس کے ہمیں خواہش ہوتی ہے لیکن خوبی نہیں ہے وہ, تو ہٹ جائیں, پلیز ہٹ جائیں اس رستے سے ورنہ پوری گاڑی کو خراب کر دیں گے. آج اسلام کی گاڑی کیوں نہیں چلتی بھی دکھتی کہ لوگوں کو باہر کی باڈی بننا ہے, سٹیرنگ وہ چاہتے ہیں, بریک بھی بننا چاہتے ہیں. میں یس کہوں تو یس, گاڑی چل پڑی, میں نے نو کیا تو نو, ایکسیلیٹر میرے ہاتھ میں, جتنا مرضی بگاؤں جتنا مرضی روکوں. لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اندر کی ایک بیٹری بننا چاہتے ہیں, جو صرف جلد کے اپنا اپنے آپ کو جلا جلا کے گاڑی کو چلاتی ہے, وہ نہیں بننا چاہتے. آج یہ بہت بڑا مسئلہ, لوگ ظاہرداری پہ آ گئے. اور آپ دیکھیے کہ سارے لوگ ہی اس گاڑی چلے گی, پھر وہاں وہی بات آ گئی, مدخلہ صدق کر مخرجہ صدق کی, کہ پہلے اپنی نیت چیک کریں کہ اسلام کی خدمت چاہتی ہوں کہ اپنے نام کی خدمت چاہتی ہوں. اگر اسلام کی خدمت چاہتی ہے نا تو آپ چیک کریں. مثال دیتے ہیں, چھوٹے لیول پہ لے آئیے, کسی بھی جگہ کوئی دین کا ادارہ بنتا ہے, مسجد کا نام لے لیجئے, مسجد کی بات کر لیں, اسی میں ادارہ خود ہی آ جاتا ہے. آپ دیکھیں مسجد چلانی ہے, ایک امام صاحب چاہیے وہاں جن کی بہت ٹو دی پوائنٹ سنت کے مطابق نماز بھی ہو, قرت بھی اچھی ہو, وقت کے پابند بھی ہو, ٹھیک ہے, بس اتنی بھی خوبی کافی ہے تو وہ امام بننے کے لیے کافی ہے, عقیدہ ٹھیک ہے ان کا اور نماز پڑھنا پڑھانا آتا ہے. دو تین وہاں ہمیں اچھے قاری چاہیے کہ جو بچوں کو ناظرہ پڑھا سکے, ضرورت ہے نا ان کی. یہ بھی دو ہو گئے, قاری صاحب بھی ہو گئے, امام صاحب بھی ہو گئے. ہمیں ایک پرسن چاہیے جو مسجد کی مینجمنٹ کو سنبھالنے کے لیے آفس میں بیٹھے, کیا اس سے مسجد چل جائے گی؟ یہ سب کچھ بھی ہو, نہ کوئی مسجد کی صفائی کرے, نہ چابی لے, نہ کھولے, نہ بند کرے, نہ اس کے اندر ہونے والے جو بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کو فکس کرے, تو کیا دوسرے تیسرے دن سے ہی وہ نمازیوں کے لیے ایک اچھی جگہ بنے گی؟ بس ہم تو مسجد میں جاتے ہیں نا نماز کے وقت پہ, کہ ایسا نہیں کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں اس وقت کیا لگتا ہے کہ یہ مسجد ہمیشہ ایسی رہتی ہے, صاف ہی ہوتی ہے ہمیشہ. کبھی ہم نے سوچا کون ہے جو اس کارپٹ کو صاف کرتا ہے, کون ہے جو اس باتھ روم کو صاف کرتا ہے, کون ہے جو ادھر خوشبو چھڑکتا ہے؟ اگر ہم کسی بڑے فنکشن کے ختم ہونے کے بعد ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو جس طرح ہم دین کی جگہوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں کہ اگلے دن جائیں تو ویسی ہوتی ہے, اتنے کوڑے کے ڈھیر, اتنے کون اٹھاتا, کوئی تو اٹھاتا ہوگا نا, تو اس کوئی کو اٹھانے والے کی شاکیلہ کیا تھی؟ اس نے سمجھ لیا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی, میں مسجد کے باتھ روم صاف کر سکتی ہوں, وہ اس کو کر دیتا. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ممبر پہ کھڑے امام صاحب کی زیادہ حیثیت ہے کہ اس مسجد کی صفائی کرنے کی؟ ایک جملہ لکھ لیں, کام کو ہم کہتے ہیں وکیل کام کریں, صفائی کریں. میں اکثر پوچھتی ہوں خود سے بھی, دوسروں سے بھی پوچھتی ہوں کہ صفائی کرنا باعزت کام ہے یا گند ڈالنا باعزت ہے؟ گندگی ڈالنا, اور آج ہم گندگی ڈالنے کو فخر سمجھتے ہیں, ہاں ہاں ہاں, کھاتے ہیں تو چیزیں وہیں چھوڑ دی, اپنا گند ڈال کے آگے. جو صفائی کرتا ہے وہ تو مہذب ہے, ایک بات. دوسری بات آپ دیکھیے کہ جب کوئی بندہ کسی بھی نظام کے اندر اس طرح گھستا ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ میرا نام نہ آئے, مثال آپ گھڑی کی بات لیں, اگر گھڑی گرے سب سے پہلے کیا ٹوٹے گا؟ شیشہ ٹوٹے گا. ڈسپلے والے لوگ کسی دین کے کام میں سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں, نظر لگنے کا ڈر, اپنے نفس کا ڈر, کوئی وہاں حملہ کر دے تو اس کی جان کا خطرہ, سب سے اینڈ پہ ہم کہتے ہیں دیکھو اندر سے گھڑی کام کر رہی ہے کہ نہیں, سیل فون لے لیں آپ اپنا. جو چھپ کے دین کا کام کرتے ہیں نا, نہ تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر لگے گی, اور نہ ان کو اس طرح کا کوئی خوف ہوتا ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سیکیور لوگ ہوتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو چیک کریں, میں نے وہ کام کرنا ہے جو میں کر سکتی ہوں. خرابی کہاں آتی ہے؟ اسی مسجد کی مثال کو لیں, قاری صاحب 10 سال لگا کر انہوں نے پڑھا, تجوید درست کی, بہتر کیا, وہ ایک اچھا کام کر سکتے تھے نا. آپ ان کو ان کی جگہ سے ہٹائیں, چلو اترو جا کے باتھ روم صاف کریں, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ تو باتھ روم بھی شاید اچھے ہی صاف کر دیں, آپ کی مسجد کو فرق پڑے گا. یہ ہے مسئلہ آج کے دور کا. جو لوگ سکلڈ ہوتے ہیں نا, اس میں شاکلہ میں ایک تجربہ بھی آتا ہے. ایکسپیرینسڈ لوگ جو اپنا کام اچھی طرح کر رہے ہیں نا, ان کو کبھی ان کی جگہ سے نہ ہٹائیں, کیونکہ جو ہی آپ نے ان کی جگہ سے ہٹا کے چھوٹا کام دے دیا وہ بگڑ جائیں گے. وہ کام اچھا ہو جائے گا یہ کوئی نہیں کرے گا. ایک اصول بہت چھوٹا سا میں اکثر ہی سبھی کو دیتی ہوں, خود کو بھی دیتی ہوں, عمل کتنا کوئی کر پائے یہ تو ظاہر حالات کے مطابق ہے, لیکن ایک جملہ, میں نے وہ کام نہیں کرنا جو کوئی دوسرا کر سکتا. یہ میرا اپنا کوڈ ورڈ ہے اپنے لیے, میں نے اسکول کے ناطے سے یا جو بھی ہمارا سب کا ایک چھوٹا سا کام مشن ہے, میں نے وہ کام نہیں کرنا جو دوسرے کر سکتے ہیں. کیا خوبی ہے, میں نے وہی کام کیا جو آپ بھی کر سکتے تھے, کو فائدہ ہوا؟ میں نے وہ کرنا ہے جس کی ضرورت ہے اور جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ہم میں سے بہت سارے لوگ گھریلو زندگی میں, آپ ساس بہو پہ بھی لیں گے آپ دیکھیں گے, ساس کو پتہ ہے کہ اب یہ کام میری بہو میرے سے اچھا کر سکتی ہے, صرف اس لیے کہ چمچہ میرے ہاتھ میں رہے میں نے نہیں چھوڑنا, چابیاں میرے ہاتھ میں رہے چاہے یاد بھی نہ اٹھائی بھی نہ جائیں میں نے نہیں دینی. یقین کریں وہ لوگ جو کام دوسرے کرتے ہیں خود بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ دوسروں کو بھی کام نہیں کرنے دیتے, اور بعد میں کہتے ہیں بہویں کرتی نہیں بیٹیاں کرتی نہیں, یہ جو نئے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری کیا ڈالیں, یہ تو ذمہ داری نہیں. آپ کرنے تو دیں, سر پہ تو آپ ان کے سایہ بن کے چڑھے, وہ کام کریں تو کیسے کریں. اپنے ہاتھ سے لوگوں کو کام دے دیں, اپنے ہاتھ سے دے دیں. جی آپ سے نا کچھ کہنا چاہیے, ادھر قریب آتے ہیں پیچھے آواز نہیں آئے گی. شاباش, یہ بہت اہم سوال ہے. خود احتسابی کا صبر, دیکھیے پہلی بات ہے کہ کیسے پتا چلے کہ میں یہ کر سکتی ہوں, ٹرائل اینڈ ایرر بہترین اس کا طریقہ ہے. آپ اپنے آپ کو آفر کریں, جیسے مثال ہے آپ لوگ نہیں زیادہ جانتے ہوں گے لیکن ایڈمنس جانتے ہیں کہ جیسے کوئی نیا کورس آفر ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہی ایک تو فارم دیتے ہیں, ساتھ ہم والنٹیئر فارمز کی بھی آپشن دیتے ہیں کہ پورے شہر میں دنیا میں جہاں بھی کوئی اس کورس میں کوئی حصہ ڈالنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو دے. آپ خود کو سمائیں میں کیا کر سکتی ہوں, ہر کام ایک ایک دفعہ کر کے دیکھیں, ایک ہفتہ ادھر ایک ہفتہ ادھر 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 کر کے دیکھیں. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال پریکٹیکل دیتی ہوں کیونکہ بات وہ ہوتی ہے جو پریکٹیکل ہو. جب ہم لوگوں نے سبیل الجنہ کورس پورا کیا تھا آج سے 2-3 سال پہلے, اس کے بعد نور اللہ نور کورس شروع ہوا تھا. جب نور اللہ نور کورس شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک تیسرا کورس بھی شروع ہو گیا جو نیا سبل اسلام کے نام پہ تھا. اب ہوا کیا کہ جب ہمیں اس کورس میں لوگوں کی بھی ضرورت تھی اور ان کو مزید پڑھانا, یہ ایسے جیسے کل اللہ کرے گا آپ کا یہ کورس پورا ہوگا تو اس کی جگہ اور ڈیمانڈ ہے کہ ایک نیا کورس شروع کریں, لیکن آپ کو بھی ایڈوانس کورس کرانا ہے, یہ حالات تھے. اب کریں تو کیا کریں, کیونکہ اگر آپ سب کو کہیں کہ آپ مزید آگے نہ پڑھیں اور نئے لوگوں کی ہیلپ کریں تو کچھ کو تو یہ بہت اچھا لگے گا, لیکن ہمیں پتا کہ ابھی آپ کا علم ادھورا ہے. ہم نے کیا کیا کہ جو نیا کورس ایڈوانس کورس تھا جس کا مقصد ہی ٹیچر ٹریننگ ہوتا ہے, ہم نے ان کے کورس کے اندر یہ ڈال دیا. مثال ہے کہ اگر آپ کے 25-30 لوگ ادھر بیٹھے ہیں تو آپ سب کی جو ٹریننگ سیشن ہے, ایک ہفتہ آپ کی ریسپشن پہ ڈیوٹی, آپ کی بچوں کے اندر ڈیوٹی, آپ کی کچن میں ڈیوٹی, آپ تین کو ہم نے گروپ دے دیا. یہ کیا ہم نے پورا وہ سال, اس طرح ہوا ہر, اور پھر اس کے بعد سوئچ ہوگی اگلے مہینے میں آپ ریسپشن پہ آ گئی تو پچھلی لائن آگے آ گئی, اس طرح. اس پورے سال میں ہم نے ہر اسٹوڈنٹ کو آلموسٹ ہر جگہ پہ کھڑا کیا, اور اس کا پتہ کہ آج نتیجہ کیا, اب تیسرا سال ہے, اب یہ اس وقت اس کے بعد تیسرا سیشن آیا, اب ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کون کیا اچھا کر سکتا ہے. وہ وقت کی ضرورت بھی تھی, اب اس کے بعد اگلے سال میں سے کچھ لوگ ساتھ مل گئے, دن بہ دن ماشاءاللہ ساتھی ملتے جاتے ہیں. پچھلے لوگوں میں سے میں سمجھ آ گیا کہ نہیں یہ باجی اس جگہ بہت اچھی ہیں, یہ سسٹر ادھر اچھی ہیں. اب اس سال یہ جو بالکل آخری ابھی میرا لاسٹ ٹرپ تھا ناروے سے, میں ابھی 2-1 ویک پہلے آئی ہوں, تو میں نے اس میں فرض کے درجے پہ ان کو کہہ دیا کہ وہ جو پہلے سال کی سبیل الجنہ تھی آپ نے اس سبل السلام میں ان کو کوئی ذمہ داری نہیں دینی, اب ان کو بٹھا کے پڑھائیں. 2 سال انہوں نے کافی کام کیا ہے, اب ان کی جگہ ذمہ داریاں ان کو دیں جو اس کے بعد والے, ان کو اب اپنے اندر اور اثر و رسوخ لانا ہے. خود بخود یقین کریں پولرائزیشن شروع ہو جاتی ہے. آپ ایک کام 10 لوگوں کو دیں, مجھے کسی کی بات یاد آتی ہے, ہمارے استادوں میں ایک استاد تھی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو کام دیا کہ جاؤ یہ کمرہ صاف کرو, اسائن کرو, سب لوگ صاف کرنے لگ گئے. ایک لڑکی جو تھی وہ گئی تو اس نے وہ جگہ صاف کی, وہاں کچھ دھبے تھے شیشے کے اوپر یا کچھ تھے جو دوسروں میں سے کسی کو نہ دکھے, انہوں نے اسی لڑکی کا رشتہ اپنے بھائی کے لیے مانگ لیا کہ اس کی نظر اچھی ہے. دیکھیے جو استاد ہوتے ہیں نا وہ تو وہ کہنا چاہیے کہ سنار والی نظر رکھتے ہیں, ہیرا کون ہے اور پتھر کون ہے. اسی طرح ایک اور مجھے کسی کی مثال یاد آتی ہے, یقین کریں ہم نے ابھی اپنی انا نہیں توڑی, یہ شاہ قلعہ کا سب سے زیادہ اثر جو پڑتا ہے نا, انسان کی انا ٹوٹتی ہے, ہماری انا ہمارا بہت بڑا پوتا ہے. تو ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں گروپ لیڈر کے طور پہ کوئی اسائن ہوا, ان کو کہا کہ آئیے آپ کی ٹریننگ ہے, ان کو ٹریننگ کے لیے بلایا, اب آپ اپنے اوپر لیں, آپ کو کہا جائے کہ آپ کو کسی آنے والے کورس میں یا ویکینڈ کورس میں گروپ اسائن کیا جائے گا اور آپ اس فرائیڈے کو آ جائیں, جو ہم کبھی نہیں کہیں گے آپ کو, لیکن بالفرض کہہ دیں کہ آپ آئیے, آپ کی ٹریننگ, آپ کیا سوچ کے آئیں گے؟ کرسی, میز, کوئی بہت خوبصورت پاور پوائنٹ اور اسائن, دس دیٹ دیٹ. کہتی ہیں جب میں گئی ٹریننگ کے لیے تو میرے ہاتھ میں میری استاد نے جھاڑو پکڑایا کہ جاؤ کچن صاف کر کے. کیوں؟ کہ سید القومی خادمہم, کسی قوم کا سردار یا لیڈر وہی بنتا ہے جو ان کا خادم ہوتا ہے. تو یہ کرسی میز پہ بیٹھ کے بات کرنے کی نہیں ہے, وقت پورا ہو گیا. تھوڑی اس میں اور بھی اینگل ہے انشاءاللہ کل اس کو, اب سبق چھوٹے چھوٹے ہیں تو کل ہمارا اگلا سبق بھی ساتھ ہوگا. کوئی بات جو آپ کے ذہنوں میں آئی ہے تو پوچھ لیں. بلکہ آج سب سوچ کے آئیں میری کیا خوبی ہے, جیسے سنا کا سوال بہت اہم ہے, اس کو آپ خود دیکھیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں, مجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا. دیکھیے بعض دفعہ باوجود کوشش کے ہم وہ کام نہیں کر سکتے جس کی خواہش ہے. مثال ہے, آپ کا دل کرتا ہے آپ بہترین آواز میں قرآن پڑھیں, قاری مشاری کی طرح آپ قرآن پڑھیں, آپ حذیفی کی طرح پڑھیں, نہیں پڑھ سکتے, ہمارا ایکسنٹ ہی وہ نہیں, ہماری آواز موٹی ہے, تو کیا کریں؟ آپ اس پہ روئیں, اس کو چھوڑ کے چیک کریں میں کیا کر سکتی ہوں. اچھا میں یہ اچھا کر سکتی ہوں, اب وہ کرنا شروع کر دیں. نہ ہم عرب بن سکتے ہیں لیکن نجمی بنتے ہوئے ہم اپنے قرآن کا ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ میری نظر میں کامیاب انسان وہ ہے, کامیاب انسان وہ ہے جس کو اس کی سکلز کے مطابق کام مل جائے, وہ کامیاب ہے. بہت سارے لوگ بیچارے اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ جو کام ان کو دیا جاتا ہے نا, یا ان کے حصے میں آ جاتا ہے, یا ان کا مطلب وہی مطلب حالات کی تقاضا وہ ہوتا ہے, وہ کام ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو شروع میں شہداد جی کہا کہ میں بچوں کو نہیں پڑھاتی, مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے بچوں کے لیے نہیں پیدا کیا پڑھانے کے لیے. اب میں نے آبزرو کر لی, ہو سکتا ہے شاید میں کبھی پڑھاؤں تو میں پڑھا بھی دوں, لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ میں نہیں پڑھا سکتی کیونکہ بچے اچھلتے کودتے بہت ہیں, رات تو ہلتے بھی ہیں, تو میں آپ کو ڈانٹ دیتی ہوں میں نہیں پڑھا سکتی. جو آج کے دور کا وہ اچھلا کودی اسٹائل ہے پڑھانے کا, بچوں کے ساتھ پڑھانے کے لیے تو اچھلنا بھی پڑتا ہے کودنا بھی پڑتا ہے. ہمارے پاس اسکول میں وہاں ایک ٹیچر تھی, یقین کریں میں اس دفعہ بھی گئی تو میں نے ان کو اسپیشلی کال کر کے بلایا, میں نے کہا کدھر ہیں, نظر نہیں آ رہی. وہ ہمارے سیٹرڈے کلاس میں سب سے چھوٹے گروپ کو لیتی تھی اور کہانی سناتی تھی. بلیو می کہ جب راؤنڈ پہ گزرتے تھے نا, میں سے چکر لگاتی تھی کہاں کیا ہو رہا ہے, تو اس کی کلاس میں جانے کے بعد میرا دل نہیں کرتا تھا, تو میں بھی مجھے بھی مزہ آ رہا ہوتا تھا. وہ جو حرکتیں کر کر کے ان کو کہانی سنا رہی ہوتی تھی, تو میں تو نہیں سنا سکتی نا یہ کہانی, تو میں نے مان لیا. اب میں کو نہیں, یہ تو کوئی خدمت نہیں, بوڑھوں کو کیا پڑھانا, بڑوں نے تو جو بننا تھا بن گئے, یہ تو تھوڑے سالوں میں فوت ہو جائیں گے, میرا تو صدقہ جاریہ ختم ہوگا, مجھے تو جوانوں کو بچوں کو پڑھانا ہے تاکہ وہ زندہ رہے, تو میں ناکام ہوں. ٹھیک ہے, ہمیشہ اپنے میں نے کبھی وہ کام کوشش کی ہے خود نہ کروں کہ جو مجھے لگتا ہے میں نہیں کر سکتی, اور پتہ نہیں یہ جو میں پڑھا رہی ہوں میں یہ بھی کر سکتی ہوں کہ نہیں, لیکن صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ کوئی اور آگے آ جائے گا تو میں پیچھے ہو جاؤں گی. یقین کریں اپنے ساتھ دوسری کرسی رکھ کے 2 سال ناروے میں کام کیا. ایک پہلا سال جس میں پڑھایا وہ صرف وہ کرسی تھی کہ جس پہ میں پڑھاتی تھی, اور ساری پڑھتے تھے, ہے ہی ایک پہلا سٹاف تھا, پہلے ہی لوگ تھے. جس دن ان کا وہ کورس پورا ہونا تھا اس سے ہی پہلے دوسری, جیسے یہاں ایک کرسی پڑی ہوتی ہے وہاں بھی 2 کرسیاں ابھی بھی پڑی, چاہے وہ اس کرسی پہ نہ بیٹھے, ان کی اپنی کرسی ہے, لیکن خود بٹھایا, کانپتے کانپتے بیٹھتے تھے کہ آپ کے سامنے تو بات ہی بھول جاتی ہے, تو بھی میں اتنی خراب ہوں کہ مجھے دیکھ کے آپ کو بات بھول جاتی ہے. خود سکھایا کہ اس کرسی پہ بیٹھنے کی ایک جھجک ہوتی ہے. لوگ تو میں نے دیکھے 10-10 سال اپنی جگہ نہیں چھوڑتے کہ جی ہمارے مقابلے پہ کوئی نہ بولے. پیچھے بیٹھتی تھی وہ سب سے پیچھے, جہاں اس وقت سنا بیٹھی ہے. میں نے پہلا کورس جو ہمارا سبل اسلام کا تھا سبیل الجنہ کے بعد, جو لائف کے بعد دوسرا کرایا, صرف اس لیے دوبارہ تفسیر نہیں کرائی. یقین کریں ناروے کے پہلے سال میں خود تفسیر کرائی, جو اب سب جگہ ماشاءاللہ چل رہا ہے سبیل الجنہ کے نام پہ. اس کے بعد اگلا سال جب شروع ہوا نا, تو پڑھایا شروع میں تو لے نہیں تھا, 5 پارے پڑھائے, تو پھر فیل ہوا کہ پڑھا تو رہی ہوں, مزہ تو آتا ہے سب کو, لیکن میں صبح آنے کے بعد ادھر آ کے اندر, یہ تو ایسا ہے نا, تو وہاں ہمارا کلاس روم بالکل سمجھے کہ بالکل بیک پہ ہے. تو میں نے کہا یہ ساتھی تو شکر کرتے ہیں یہ وہاں بیٹھی ہیں, اب انہوں نے کون سا واپس آنا ہے, چھٹی ہوگی تو یہ نکلیں گی, مجھے نہیں پتا کینٹین میں کیا, مجھے نہیں پتا کیا, کہ میں صرف کلاس روم تک بند ہو گئی. میں نے کہا نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے, حالات اللہ نے ایسے بنائے, میں نے ٹرائی کرا کے انہیں کو وہاں بٹھایا. اب ہونا کیا لگا, اب ان کی سختی آ گئی ساتھیوں کی, وہ اپنے آرام سے بیٹھے چائے پی رہے, ایک دم میں اندر گھس گئے. اب ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ تو اب راؤنڈ پہ. پھر میں کیا کرتی تھی, میں پورا وقت, یہ جیسے ابھی کلاس ہو رہی ہے, میں پورا وقت گھومتی تھی, کبھی کلاس روم میں بیٹھ گئی, کبھی کچن والوں کے سر پہ پہنچ گئے, کبھی بیبی سٹنگ میں, کبھی آفس میں. اس سے میں نے فیل کیا کہ اس وقت اس اسکول کو اس کی ضرورت ہے. اگر میں اپنی ذات کو دیکھتی تو میں ایک اور سال پڑھاتی, دیکھیں جتنا پڑھائیں گے اتنا فائدہ ہوگا. اور آپ کو یقین کریں پڑھانا بہت آسان ہے. میں آج بھی یہاں بیٹھ کے ان سب ساتھیوں کو سلام کرتی ہوں کہ یہ ساری مینجمنٹ جو آپ لوگ سنبھالتے ہیں, یہ پڑھا کے بیٹھنا بہت آسان ہے. یہ کرسیاں اٹھا کے اتنی ادھر سے ادھر کرنی بہت بڑا کام ہے, لیکن ٹائم, وہ کہتے ہیں نا نیڈ آف دی آور, دیکھیں. اور اس کا فائدہ مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نے اتنی جلدی چھوڑ کے ادھر آ جانا ہے. اور اگر ان کو یہ 2 سال نہ دیے ہوتے سامنے, تو آج ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی. فائدہ کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ غلطیاں کر 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 کے سیکھ رہے. ابھی بھی غلطیاں کرتے ہیں, بہت ساری کرتے ہیں, لیکن خوشی ہے اس لیے کہ ان کو آگے لانا ہے. ہم کب تک ساتھ رہیں گے؟ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیں, بلیف می. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ زندگی میں کچھ صدقہ جاریہ چھوڑنا ہے, تو پھر آپ کو ہر بندے کو اپنے ساتھ لگانا پڑے گا. وقت پورا ہو گیا ہے. سوال جو ہے وہ ذہن میں وہ لکھ لیں, کوئی کمنٹ ہے تو لکھیے اور چھوڑ دیں ادھر. انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے. اور کل اگلا موضوع پتا ہے آپ کو کیا؟ روح. ٹھیک ہے, تو روحوں کی باتیں ہیں. چلیے, جزاک اللہ خیر. آن لائن والے ساتھی بھی لکھیں, اور عائشہ بعد میں کمنٹ جو ہے وہ بھیج دیجیے گا جو بھی کوئی بات ہوئی, تاکہ کل والے حصے میں اس کو لے سکیں. جزاک اللہ خیر. کوئی بات کہنی ہے سنا آپ نے یا آپ نے ارم؟ چلیے, دیکھیں یہ لوگ آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے, اتنے ناراض ہیں آپ سے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. ایسے لوگ ہوتے ہیں لڑائیاں کروانے والے. ہاں چلیے, نماز کے لیے تیار ہو جائیں ارم. جی آپ آ جائیے, کوثر آپ آ جائیے, جو بات کرنا چاہ رہے تھے فٹافٹ.
جزاکم اللہ خیر کثیر واسم جزا استاذہ. الحمدللہ ماشاءاللہ, آپ سب لوگوں نے اپنے لیے یہ ہوم ورک رکھنا ہے, کتنا ہی مشکل لگے لیکن سوچنا ضرور ہے. اور ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ, خود تو ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سکھائیں گے نا ان شاء اللہ تعالیٰ. جو ہم سوچیں گے, جو ہماری کڑک ہوگی, اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دیں گے. وی نیڈ ٹو ایکسپٹ چیلنجز ٹو موو فارورڈ ان لائف ان شاء اللہ تعالیٰ. بالکل, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا, بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, لرنڈ اے لاٹ ان دس ٹرپ الحمد للہ. بالکل, جب ہم پریکٹیکلی دعویٰ کرتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور لٹرلی پھر سمجھ میں آتا ہے نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے ہم اپنے آپ کو مزید بہتر کر پاتے ہیں. اور ہم کورسز میں بھی دیکھے نا, تو ہم ایک کورس کرتے ہیں, پھر اگلے کورس جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے نہیں, پہلے میں یہ صحیح نہیں کرتی تھی, اب میں ایسے کر سکتی ہوں. تو لائک وائز وی امپروو ان شاء اللہ تعالیٰ. تو سب سوچ کے آئیے گا, اور ابھی تو پورا ویکینڈ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ سوچنے کے لیے, تو آپ لوگوں کے پاس کافی ایمپل ٹائم ہے. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ ہم بھی یہاں اپنی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیر واسم جزا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.